الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين وآله وأهل بيته الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، وقد قال الله عز وجل في محكم كتابه الحكيم، بسم الله الرحمن الرحيم: النبي قال بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجهم أمهاتهم، وقال سبحانه وتعالى: يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك، لأن قال: وامرأة مؤمنة وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين. سیرت ختم مرتبت، اور آج کی گفتگو سورہ احزاب کی دو آیتیں، آیت نمبر 5 اور آیت نمبر 50، ان دو آیتوں کی روشنی میں ہو رہی ہے. آج کی تقریر کا مجموعی نمبر 125 موجودہ سال کی، جو اس سلسلے کا 8واں سال ہے، آج 11ویں تقریر ہے. اور سیرت رسول کے تاریخی حالات کے اعتبار سے پیغمبر اسلام کی عمر مبارک کے 60 سال مکمل ہونے والے ہیں. ہجرت رسول کو 7 سال ہو چکے ہیں اور اعلان نبوت کو 20 سال، یعنی سن 7 ہجری کے واقعات قریب الاختتام ہیں. لیکن ہماری آج کی پوری کی پوری گفتگو تاریخی واقعات سے ہٹ کر ہوگی، سن 7 ہجری کے آخر میں عمرۃ القضا، پیغمبر اسلام نے اس عمرے کو انجام دیا جو اصل میں 1 سال پہلے سن 6 ہجری میں ہونا چاہیے تھا، لیکن کفار مکہ نے حدیبیہ کے مقام پر رکاوٹ ڈال دی. مسلمانوں کو جو احرام کی حالت میں تھے آگے بڑھنے سے روک دیا گیا. اگر کہ خندق کی لڑائی میں کامیابی کے بعد اب مسلمان طاقت کے اعتبار سے اس حیثیت میں تھے کہ حدیبیہ کے مقام پر تلوار چلا کر مکے میں داخل ہو سکتے تھے، لیکن صلح حدیبیہ کے پیچھے کچھ اتنے اہم مقاصد پوشیدہ تھے کہ پیغمبر اسلام نے علیہ السلام یہ دیکھنے کے باوجود کہ ہم طاقتور ہیں اور فریق مخالف کمزور، ہم احرام کے عالم میں ہیں اور احرام کے عالم میں اسلام سے پہلے بھی عربوں کا یہ قاعدہ تھا کہ کسی کو روکا نہیں جاتا، مگر پیغمبر نے پھر بھی صلح نامے پہ دستخط کی. ساری تفصیل آ چکی ہے، اور اس صلح نامے کی ایک شرط کہ آئندہ سال ہمیں عمرہ کرنے کی اجازت دی جائے. یہ ایک شرط سبب بنی کہ ٹھیک 1 سال کے بعد اللہ کا رسول 1400 مسلمانوں کو لے کے مکے میں داخل ہوا. تمام واقعات جو اس سفر میں پیش آئے، وہ پچھلی تقریر میں بھی، جو 124 تقریر تھی لیکن گزشتہ منگل کو تو ہماری گفتگو نہیں ہو سکی، تو 15 دن پہلے کی تقریر وہ سارے حالات بیان کیے جا چکے ہیں. اور ویسے بھی گزشتہ سالوں کی ایک تقریر میں بھی صلح حدیبیہ کے ساتھی عمرۃ القضا کو بیان کر دیا گیا. لیکن ایک واقعہ رہ گیا تھا، وہ 124 تقریر میں نہیں آ سکا تھا، اور وہ تھا کہ اس صلح حدیبیہ کے موقع پر پیغمبر اسلام نے جناب میمونہ بنت حارث سے شادی کی. پیغمبر اسلام کی یہ شادی اس اعتبار سے باقی تمام شادیوں سے منفرد ہے کہ اس ایک شادی کی بنا پر مسلمانوں کے درمیان ایک فقہی مسئلے میں بڑا اختلاف پیدا ہوا. تقریباً ہمارے پاس تو یہ مسئلہ طے شدہ، لیکن برادران اہل سنت اس ایک شادی کی بنا پر دو بالکل مختلف اور متضاد فقہی مسئلے سامنے آئے. جناب میمونہ بنت حارث سے پیغمبر اسلام نے عمرۃ القضاء کے دوران کسی وقت شادی کی، جس کا ثبوت وہ دو چیزیں ہیں جو اس عمرۃ القضاء کے دوران اس شادی کے حوالے سے مکے والوں کے احتجاج کی صورت میں سامنے آئی. پہلا تو وہ واقعہ کہ جب پیغمبر عمرے سے فارغ ہو کر اپنے خیمے میں تشریف لے گئے تو مکے کے بعد جذباتی نوجوانوں نے اس شادی کے حوالے سے پیغمبر کے خیمے کے سامنے احتجاج کیا. بعض مسلمانوں نے انہیں جواب دینا چاہا مگر اللہ کے رسول نے روک دیا. اور دوسرا یہ کہ اسی شادی کا ولیمہ پیغمبر مکے کی سرزمین میں کرنا چاہتے تھے، لیکن کیوں صلح حدیبیہ کی شرط کے مطابق جو 3 دن پیغمبر اسلام کو مکے میں رہنے کی اجازت تھی وہ 3 دن کی مدت پوری ہو رہی تھی، پھر بھی پیغمبر سرداران قریش کو دعوت ولیمہ میں شرکت کے لیے شرکت دی، ولیمے کے اندر شرکت کی دعوت دی، لیکن سرداران قریش انتہائی سختی کے ساتھ کہا کہ ہمیں تمہارے ولیمے سے کوئی غرض نہیں. یہ ولیمہ اور قریش کے نوجوانوں کا احتجاج دونوں اس ایک چیز کو تو ثابت کر رہے ہیں کہ یہ شادی کسی سفر عمرے کے درمیان ہوئی. لیکن اب ایک مسئلہ یہ کہ یہ شادی جس وقت ہوئی کیا اللہ کے رسول احرام پہن چکے تھے یا نہیں؟ فقہی ایک مسئلہ ہے کہ جب ایک انسان چاہے حج کے لیے جائے چاہے عمرے کے لیے اپنے جسم پر احرام پہن لے، اور یہ بھی واضح بات ہے کہ ایک عام آدمی کے لیے مکے کی سرزمین داخل ہونا ہی گناہ اور حرام ہے جب تک کہ وہ احرام پہن کر کم سے کم عمرے کی نیت نہ کرے. مکہ دنیا کا ایک عام شہر نہیں کہ جس کا دل چاہا اور جب چاہا وہ ایک مرتبہ منہ اٹھا کے شہر میں داخل ہو جائے. انتہائی ضروری کام سے بھی کوئی اس شہر میں جا رہا تو بہرحال اسے احرام پہن کے مکے میں داخل ہونا. صرف اس میں 2 یا 3 مستثنیات ہیں جن کی تفصیل آپ کو ہر مرجے کی مناسک حج میں مل جائے گی. تو مکے میں داخل ہونے کے لیے چاہے ملازمت کے لیے جا رہے ہیں، مکان خریدنے کے لیے جا رہے ہیں، کسی دوست سے ملاقات کے لیے جا رہے ہیں، نہ حج کا ارادہ ہے نہ عمرے کا ارادہ ہے، لیکن مکے میں جانا ہے تو چاہے یا نہ چاہے جبرن و قہرن عمرہ کرنا ہی پڑے گا. احرام پہن کر ہی مکے میں داخل ہوا جا سکتا ہے. تو اب احرام جب ایک انسان پہنتا ہے تو کئی ایسی حلال چیزیں ہیں کہ جو احرام کے عالم میں حرام ہو جاتی ہیں، اور کچھ ایسی حرام چیزیں ہیں جو احرام سے پہلے بھی حرام تھی مگر احرام ان کا گناہ اور بڑھ جاتا اور ان کی بنا پہ کفارہ بھی واجب ہو جاتا. بالکل اسی طرح کا مسئلہ جیسے بعض اوقات لوگ سوال کرتے ہیں کہ یہ جو منت کے مسائل ہمارے علماء بتاتے ہیں تو اس میں یہ کہتے ہیں کہ منت ہر اچھے کام کی منت مانی جا سکتی چاہے وہ مستحب کام ہو یا واجب کام. تو واجب کام تو ہے ہی واجب، اس میں منت ماننے کا کیا فائدہ؟ یعنی یہ تو سمجھ میں آ گیا کہ ہم منت مانے کہ فلاں کام ہو گیا تو نماز عشاء پڑھیں گے، لیکن یہ منت کہ فلاں کام ہو گیا تو نماز مغرب پڑھیں گے، یہ تو پڑھنا ہی پڑھنا، اس کی منت کا فائدہ کیا؟ یا چلے یہ تو سمجھ میں آ گیا کہ یہ منت مانی جائے کہ فلاں کام ہو گیا تو مثلا نوچندی کا روزہ رکھیں گے، لیکن یہ منت مانی جائے کہ اگر فلاں کام ہو گیا تو ہم رمضان کے روزے اس سال رکھیں گے، تو کیا وہاں کوئی گنجائش ہے کہ انسان روزے نہ رکھے کہ پھر منت مانے؟ مقصد کیا ہے اس منت کا؟ تو وہاں بھی یہی جواب ملتا کہ واجب نماز اور واجب روزے کی منت عام حالات میں شاید ہمیں کوئی فائدہ محسوس نہ ہو کہ نماز مغرب کو ویسے ہی پڑھنا، بھی منت مان لی تب بھی پڑھنا، لیکن فرق ہوتا ہے جب مسئلہ منفی بن جائے کہ کسی بھی وجہ سے اس دن مغرب کی نماز قضا ہو گئی. تو اگر عام حالت میں مغرب کی نماز قضا ہوتی تو صرف نماز مغرب ہی کو پڑھنا پڑتا، منت مان کر اس کی مخالفت کر اور باقی تمام مسائل پورے ہو رہے
تو نماز مغرب اگر اس دن چھوڑ دی تو اب نہ صرف یہ کہ نماز مغرب پڑھنا ہوگی بلکہ ساتھ میں منت توڑنے کا کفارہ بھی دینا پڑے گا. عام حالات میں رمضان کا روزہ اگر قضا کر دیا تو روزہ بھی رکھنا ہے, اس کا کفارہ بھی دینا, لیکن منت مانی تھی اور پھر روزہ چھوٹ گئے تو روزہ بھی رکھنا ہے, اس کا کفارہ بھی دینا ہے, منت کا کفارہ بھی دینا ہے. یہ ذرا اس لیے دو تین باتیں میں نے بتا دی کہ شاید آج کی تقریر کے آخر میں ہم کو مسائل بیان کرنے کا موقع نہ ملے. تو احرام کی حالت میں بھی ایسا ہی کہ کتابوں میں لکھا ہے کہ احرام کی حالت میں شکار کرنا حرام. چلیں بات سمجھ میں آ گئی کہ بغیر احرام کے شکار کر سکتے تھے, احرام میں شکار حرام, تیل لگانا حرام, خوشبو لگانا حرام, ناخن کاٹنا حرام, آئینہ دیکھنا حرام, مگر اس میں لکھا کہ احرام کی حالت میں جھوٹ بولنا حرام, احرام کی حالت میں گالم گلوج کرنا حرام. سوال یہ پیدا ہوتا کیا مطلب کیا ہے اس جملے, یعنی عام حالت میں جھوٹ بول سکتے ہیں, عام حالت میں گالم گلوج کر سکتے ہیں, پھر یہ کیوں لکھا جا رہا ہے کہ یہ احرام کی حالت میں حرام, یہ تو ویسے ہی حرام. تو اس کا بھی یہی فرق علماء بتاتے ہیں کہ ایک تو یہ ہے کہ جھوٹ کا گناہ بڑھ جاتا, اور پھر عام حالات میں اگر آپ جھوٹ بولیں تو جھوٹ گناہوں کی پہلی قسم میں آتا. اچھا یہ گناہوں کی قسمیں کہاں سے بن گئی؟ بہت ساری قسمیں, لیکن دو قسمیں اس اعتبار سے کہ کچھ گناہ ایسے کہ خالی انسان توبہ کر لے تو گناہ ماں, توبہ یعنی ماضی پر پچھتاوا اور آئندہ وہ عمل نہ کرنے کا وعدہ, خالی توبہ کر لے تو گناہ ماں. اور کچھ گناہ ایسے کہ توبہ کرنے سے نہیں ہوتی, کچھ نہ کچھ ماضی کی غلطی کا تاوان, کفارہ, قضا کچھ انجام دینا ہو. شراب 70 سال آتی تھی لیکن پہلی قسم کا گناہ, ایک بار بھی سچے دل سے توبہ کر لے سارا گناہ معاف. بے پردگی 70 سال بھی ایک عورت بے پردہ رہے پھر بھی ایک توبہ کر لے اس کو سارا گناہ معاف. داڑھی منوانا, اسی طرح سے گانا سننا, وہ سب اس میں, لیکن نماز دوسری قسم کا گناہ کہ ایک وقت کی بھی نماز قضا ہو وہ 70 سال کا شرابی, یہ ایک وقت نماز قضا کر تو توبہ سے کام نہیں چلے گا, نماز پڑھنا پڑے. وہ 70 سال مثلا گانا سننے والا اور ایک لمحے کی توبہ اس کا گناہ معاف کر دے گی, نہ کوئی قضا, نہ کوئی کفارہ, نہ کوئی تاوان. اور یہاں ساری زندگی باقاعدگی سے روزہ رکھنے والا ایک روزہ قضا کر جائے تو قضا بھی ہے, کفارہ بھی ہے, سزا بھی ہے. خیر, تو جھوٹ پہلی قسم کا گناہ کہ اگر کسی نے جھوٹ بولا تو گناہ کبیرہ تو کیا, لیکن جب اسے احساس ہو جائے خالی توبہ کر لے اس کا گناہ معاف, سوائے چند جھوٹوں کہ جس میں کسی کو نقصان پہنچایا ہو یا رشتے حرام آ گیا ہو, ایک الگ مسئلہ. لیکن احرام کی حالت میں جھوٹ بولتے ہیں تو عام طور پر صرف توبہ سے معاملہ ختم نہیں ہوتا بلکہ گائے یا اونٹ یا بکری وغیرہ دینا پڑتی ہے. یہ 5-7 منٹ میں نے مسائل کے لے لیا, اب آ جائیے موضوع پر. احرام کی حالت میں انسان بہت سی چیزیں اس پہ حرام ہو جاتی ہیں, ان میں ایک چیز ہے نکاح کرنا, کسی کا نکاح پڑھنا, کسی کے نکاح کا گواہ بننا. تفصیلات آپ کو آغائے گلپائیگانی, آغائے عراقی, آغائے سبزواری, مرحوم آغائے خوئی, مرحوم امام خمینی کی مناسب حج میں مل جائے. مسئلہ صرف اتنا ہے بہت مختصر کہ احرام پہن کر نکاح عام حالت میں جو جائز نکاح ہے کہ آدمی اپنا نکاح کر سکتا کسی سے, احرام کی حالت میں حرام. اور یہ بھی طے شدہ بات ہے کہ عمرۃ القضا کے دوران پیغمبر اسلام جناب میمونہ اپنے ساتھ مکے سے مدینے لائے. اب یہ بحث چھڑ گئی کہ پھر یہ نکاح کب ہوا. شیعہ علماء کے نزدیک تو تقریباً یہ طے شدہ مسئلہ کہ پیغمبر جب عمرے کے لیے مدینے سے نکلنے والے تھے, اس سے کچھ پہلے اپنے غلام ابو رافع کو بلائے اور اپنا وکیل یا نمائندہ بنا کے مکہ بھیجا کہ مکہ جاؤ اور میمونہ سے, جناب میمونہ سے نکاح کی ساری بات کروائی پیغمبر نے اور کہا کہ اگر راضی ہو تو وہیں پہ نکاح پڑھ لو. چنانچہ پیغمبر کا یہ نکاح اس وقت ہو گئے جب پیغمبر ابھی مدینے سے چلے بھی نہیں تھے. اور اس کی مثالیں وہ حبشہ کے بادشاہ کے دربار میں ام حبیبہ سے بھی اسی طرح پیغمبر کا نکاح ہوا. تو خیر, یہ شیعہ علماء کے نزدیک تو تقریباً یہ مسئلہ ہے کہ پیغمبر ابھی مدینے سے نکلے ہی نہیں کہ مکے میں نکاح ہو گیا. اور جب پیغمبر مکہ پہنچے تو وہاں عمرہ کر جناب میمونہ کی رخصتی کا انتظام کر رہے تھے, کہ کفار مکہ نے وہ مسئلہ پیدا کر دیا، تو پیغمبر اسی حالت میں اپنے ساتھیوں سے کہا کہ فوراً یہاں سے کوچ کر جا، مکے سے 10 میل دور جا کے ہم ٹھہریں گے. اور وہی ابو رافع جنہیں اپنا وکیل اور نمائندہ بنا کر میمونہ کے نکاح کے لیے بھیجا تھا، ان سے کہا کہ تم اپنے ساتھ آرام سے میمونہ کو لے کے آنا اور ہم لوگوں سے مکے سے باہر ملحق ہو جانا. یہ تو ہمارے پاس ایک سیدھا سیدھا واقعہ، لیکن برادران اہل سنت کے یہاں امام مالک کی موطا، صحیح بخاری اور صحیح مسلم، ان میں بعض حدیثیں اس طرح ایک دوسرے سے ٹکرا گئی کہ یہ اختلاف پیدا ہو گیا. اور ایک روایت تو ان کے یہاں بھی وہی ہے جو ہمارے یہاں، لیکن اسے عام طور پہ نظر انداز کر دیا گیا. کون سی روایت؟ یہ پیغمبر کے غلام ابو رافع جنہیں رسول نے بعد میں آزاد کر دیا، ان کے ذریعے نکاح ہوا، اس کو تو تقریباً نظر انداز کیا گیا. باقی دو روایتیں کہ یہ نکاح یا تو اس وقت ہوا جب پیغمبر اسلام مکے میں داخل ہوئے اور ابھی عمرہ نہیں ہوا، اور یا اس وقت ہوا جب عمرہ مکمل کر کے مکے سے باہر جا رہے تھے. فقہ حنفی نے اس روایت کو لیا کہ جب پیغمبر عمرہ ابھی انجام نہیں دیا اور مکے پہنچے تھے کہ نکاح کیا، چنانچہ ان کے یہاں مسئلہ کہ احرام کے عالم میں نکاح بالکل جائز ہے. اور فقہ شافعی والوں نے الٹا مسئلہ لیا کہ پیغمبر مکے میں آئے، عمرہ کر لیا، احرام اتار دیا، عام حالات میں آ گئے، اس کے بعد یہ نکاح ہوا. چنانچہ ان کا فتویٰ وہی ہے جو ہمارا فتویٰ ہے کہ احرام کی حالت میں نکاح حرام ہے، کیونکہ پیغمبر نے بھی احرام کی حالت میں نکاح نہیں کیا. اچھا، اب یہ بہت تفصیل آ گئی اس مسئلے کی، لیکن جو اصل گفتگو ہم کو کرنا ہے وہ یہ کہ پیغمبر اسلام کی یہ شادی ایک طرف اس اعتبار سے ایک اہم مسئلہ بنا تاریخ اسلام کا، کہ یہ پیغمبر اسلام کی شادی اس فقہی مسئلے میں ایک پریشانی پیدا کر گئی کہ احرام کی حالت میں نکاح کر سکتا ہے انسان یا نہیں کر سکتا ہے. اب یہ دو نظریات ہیں، مگر ہمارے اعتبار سے اصل مسئلہ یہ کہ جناب میمونہ پیغمبر اسلام کی آخری زوجہ تھی، وہ خوش قسمت خاتون کہ جن کے ساتھ پیغمبر اسلام کی ازدواجی زندگی کا مسئلہ ختم ہو گیا، یہ چیپٹر کلوز ہو گیا. جناب میمونہ کے بعد پھر پیغمبر اسلام نے کوئی شادی اور نہیں کی، اگرچہ اس کے بعد بھی رسول تقریباً 3 سال حیات رہے. تو جناب میمونہ اس سلسلے کی آخری خاتون، جو سلسلہ جناب خدیجہ سے شروع ہوا، جناب خدیجہ پیغمبر کی پہلی زوجہ اور جناب میمونہ بنت حارث پیغمبر کی آخری زوجہ. ہمارے 70 کے سلسلہ تقاریر، آج جو 125 تقریر، تو جہاں پیغمبر کی جس شادی کا تذکرہ ہوا اس ام المومنین کے حالات کچھ مختصراً وہیں پہ بیان ہوئے. سنا کے جناب میمونہ کے بارے میں بھی تفصیل میں تو ہم نہیں جا رہے، لیکن مختصراً 2 یا 3 باتیں. تفصیل میں کیوں نہیں جا رہے؟ اس کی وجہ میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ چونکہ سیرت رسول کے بعد پھر اصحاب رسول، ازواج رسول، پیغمبر سے متعلقہ دیگر افراد، ان کے حالات پر الگ الگ تقریریں ہوں گی. جیسے 1982 جناب ام سلمہ کے حالات پہ گفتگو ہو چکی، تو یہاں تفصیل میں میں نہیں جا رہا ہوں، لیکن مختصراً آج کی اس تقریر میں 2 چیزوں کو بیان کرنا. ایک تو جناب میمونہ کا ایک ہلکا سا تعارف، یہ پیغمبر اسلام کی آخری زوجہ اور پیغمبر سے جو ان کی شادی ہوئی، اس سے اسلام کا ایک فائدہ یہ پہنچا کہ اس وقت تک عرب میں مسلمانوں کے لیے مشکل ترین علاقہ نجد کا علاقہ تھا، جہاں سعودی حکومت کا موجودہ دارالخلافہ ریاض واقع ہے. خندق کی لڑائی کے بعد مکہ بھی اتنا مشکل علاقہ نہیں رہا، وہاں کے لوگ بھی حوصلہ ان کا ٹوٹ گیا اور وہ اسلام کی مخالفت کرنے سے رک گئے. نجد کا علاقہ وہ تھا کہ جہاں پہ انتہائی سخت، اکھڑ، بدو اور صحرائی مزاج رکھنے والے آرام رہا کرتے تھے. جناب میمونہ کی ایک بہن کی شادی سردار نجد سے ہوئی، چنانچہ جناب میمونہ کے بہنوں اس علاقے کے سردار تھے. جب پیغمبر اسلام سے جناب میمونہ کی شادی ہو گئی تو اس کے اثرات تو وہاں تک پہنچے. اب گویا ایک اعتبار سے جناب میمونہ کا تعلق نجد کے علاقے سے ہو گئے. چنانچہ روایتوں میں بھی یہی کہ جب یہ پیغمبر اسلام کے ساتھ مکے سے رخصت ہو کے مدینہ آئے تو ان کا بھانجا، کون بھانجا؟ جو اس وقت نجد کا سردار بن گیا تھا، ان کی اس بہن کا بیٹا، وہ بہن کی جس کی شادی سردار نجد سے ہوئی تھی، اس کا بیٹا خود سردار بن چکا، وہ اپنی خالہ سے ملنے خاص مدینے آیا، پیغمبر اسلام مسجد النبوی میں تھے. تب وہ جناب میمونہ کے پاس پہنچا، اور جب پیغمبر آئے تو جناب میمونہ نے یہ دیکھا کہ پیغمبر اسلام نے شاید ایک اجنبی کو میمونہ کے گھر میں دیکھ کے برا مانا، شاید یہ ان کا ایک اندازہ ہوا. تو فوراً کہا کہ اللہ کے رسول، یہ نامحرم نہیں بلکہ یہ میرا سگا بھانجا اور میری بڑی بہن کا بیٹا. تو نجد کا علاقہ، یہاں کا سردار، کہاں وہ علاقہ کہ جو لوگ ایک مسلمان کو دیکھنے کو تیار نہیں ہوتے، اور کہاں وہاں کے سردار کا بیٹا جو خود سردار بننے والا، خالہ سے ملاقات کے لیے خاص مدینے آیا. تو جناب میمونہ کی شادی بھی جو ایک عیسائیوں کا اور مستشرقین کا پیغمبر پر اعتراض ہے کہ اس عمر میں پیغمبر نے اتنی شادیاں کیوں کی، تو مختلف ہم نے عوامل کا جائزہ لیا کہ کبھی احد کی لڑائی میں اتنے مسلمان شہید ہوئے کہ ان کی بیواؤں کے مسئلے کو حل کرنا تھا، اور کبھی اہل کتاب کو اپنے آپ سے قریب کرنا، اور کبھی یہ مسئلہ بھی تھا کہ جو ابھی آپ سن رہے ہیں. تو جناب میمونہ، ان کی شادی سے بڑا فائدہ تو یہ ہوا کہ نجد کے مشکل ترین اور دشمن اسلام ماحول میں اسلام پہنچ گئے، ورنہ یہ وہی علاقہ جنہوں نے کئی مرتبہ دھوکہ دے کر مسلمانوں کو اپنے یہاں بلایا کہ ہمیں تبلیغ کے لیے کچھ علماء چاہیے، اور کبھی 12 اور کبھی 70 ایسے بے گناہ مسلمانوں کو جو تبلیغ کے لیے گئے انتہائی مظلومیت کے ساتھ شہید کر دیا. فقط کافر ہی نہیں بلکہ شریر فطرت کے کافر، لیکن اس شادی سے ایک بڑا فرق بھی پڑا. اور جناب میمونہ کے سلسلے ایک بات میں اور عرض کر دوں، اگرچہ یہ بات آپ کے لیے سمجھنا ذرا مشکل، یہ خالصتاً زنانہ اور گھریلو مسئلہ، یہ رشتہ داریاں عورتیں ہی زیادہ جوڑ لیتی، مردوں کو تو سمجھ ہی میں نہیں آتا ہے کہ کیا کہہ دیا گیا. لیکن جناب میمونہ کا اس حوالے سے بھی تعارف ہو جائے کہ جناب میمونہ، یہ 8 بہنیں تھیں جن میں سے ایک جناب میمونہ، ان 8 میں سے 4 بہنیں تو سگی بہنیں تھیں، یعنی باپ بھی ایک اور ماں بھی ایک، جن میں ایک جناب میمونہ سگی بہن وہ جو اس شادی کا سبب بنی، جن کی وجہ سے جناب میمونہ کی شادی کا مسئلہ کھڑا ہوا. یعنی بالفاظ دیگر، پیغمبر اسلام کا جو رشتہ آ رہا تو جناب میمونہ کی بہن کی وجہ سے، جناب میمونہ کی بہن لبابہ ان کا نام ہے، پیغمبر اسلام کے چچا حضرت عباس جو پیغمبر کے چچا، ان کی بیوی ہے لبابہ، یعنی پیغمبر کی چچی جو ام الفضل کہلاتی ہے. اکثر ان کے واقعات سیرت معصومین میں بھی آتے ہیں، اور انہی کے بیٹے عبداللہ ابن عباس ہیں جو پیغمبر اسلام کا مولا کائنات کے بہت ہی قریبی صحابی. تو یہ میمونہ ان کی بڑی بہن پیغمبر اسلام کی چچی، اور جس سال پیغمبر نے عمرۃ القضا کیا اسی سال جناب میمونہ کے پہلے شوہر کا انتقال ہوا. تو بڑی بہن اپنی چھوٹی بہن کی بیوگی کو دیکھ کر اپنے شوہر عباس کے ذریعے سے پیغمبر تک اس بات کو پہنچایا تھا. تو ان کی سگی بہنوں، ایک تو وہ جناب عباس کی چچی، جناب عباس کی بیوی اور پیغمبر کی چچی، ان کی دوسری سگی بہن اس لیے مشہور کہ عالم اسلام کی ایک مشہور شخصیت خالد ابن ولید کی ماں، تو خالد ابن ولید جناب میمونہ کے سگے بھانجے. یہ تو ان کی 4، اور ان کی تیسری سگی بہن جناب حفیدہ جو سردار نجد کی بیوی. تو یہ جو 4 سگی بہنیں، 4 سگی بہن ماں اور باپ ایک، وہ چاروں تاریخ اسلام میں کسی نہ کسی حیثیت سے مشہور. ایک جناب عباس کی بیوی، ایک خود پیغمبر اسلام کی زوجہ بن، ایک خالد ابن ولید کی ماں، اور ایک سردار نجد کی بیوی جناب حفیدہ. اور جناب میمونہ باقی 4 بہنیں وہ کہ ماں ایک ہیں باپ الگ الگ، اور ان 4 میں سے کم از کم 2 بہنیں تو بہت مشہور. ایک اسمہ بنت عمیر، یہ بھی جناب میمونہ کی سوتیلی بہن، معنی کہ ان دونوں کی ماں ایک. کون اسمہ بنت عمیر؟ جن کا نام تاریخ میں آپ نے بارہا سنا، جعفر طیار سے شادی ہو، اور جعفر طیار کی شہادت کے بعد حضرت ابو بکر سے شادی ہو، محمد ابن ابی بکر پیدا ہوئے، اور ان کے انتقال کے بعد مولا کائنات سے شادی ہو اور یحییٰ ابن علی پیدا ہوئے. یہ اسماء بنت عمیر، جن کی تینوں شادی تاریخ اسلام میں خاصی مشہور، یہ میمونہ مادری بہن دونوں کی مائیں مشترک، اور اسی وجہ سے اسماء بنت امیس کی چھوٹی بہن جو ہماری گزشتہ تقریر کا موضوع بن چکی، سلمہ بنت امیس جو حضرت حمزہ کی بیوہ تھی اور جن کی یتیم بچی کو لے کے پیغمبر مدینے میں آئے تھے اور وہ مسئلہ کھڑا ہوا، تو جناب میمونہ کی جتنی بہنیں، یہ آٹھ بہنیں، ان میں سے تقریباً یہ چھ بہنیں تاریخ اسلام میں خاصی اہمیت رکھتی، یہ پیغمبر اسلام آخری زوجہ تھے اور ان کے حالات بھی بڑے تفصیلی اور بڑے دلچسپ تھے، کئی خاص حدیثیں تھیں کہ جو خاص انہیں کے ذریعے سے مروی، مثلاً عربوں میں یہ تصور تھا، اگرچہ قرآن کی آیت بھی آ گئی تھی لیکن ان کا بھی اس سلسلے میں ان کے ذریعے بھی پیغمبر کی دو تین حدیثیں آئیں، کہ ایک مرتبہ جناب میمونہ کی بھانجی، میں بہت سمل سمل کے اس حدیث کو بیان کر رہا ہوں، بہت زیادہ واضح کرنے کی ضرورت بھی نہیں، جناب میمونہ کی بھانجی اپنی خالہ سے ملاقات کے لیے آئے، سات بہنیں ہیں ان کی، اپنی خالہ سے ملاقات کے لیے آئے تو دیکھا جناب میمونہ نے پیغمبر کی آخری زوجہ کہ ان کے بال بہت بکھرے ہوئے اور ایسا لگ رہا ہے کہ کافی دنوں سے کنگھی نہیں، پوچھ لیا خالہ نے بھانجے سے کہ کیا بات، تو بھانجے نے کہا کہ میری بیوی میرے سر میں تیل ڈالتی تھی اور کنگھی کرتی تھی لیکن آج کل وہ نجاست کے عالم میں ہے، اس اعتبار سے ہم دونوں احتیاط کرتے ہیں، جناب میمونہ مسکرائیں اور کہا کہ بیٹا نجاست کی وجہ سے ہاتھ نجس نہیں ہوتا، میں پیغمبر اسلام کے لیے وقت نماز جائے نماز اور مصلی کو لے کے بچھایا کر دی اور اللہ کے رسول نے کبھی اس پہ کوئی اعتراض نہیں کیا، تو اسی قسم اور تین چار حدیثیں ہیں جو جناب میمونہ کے حوالے سے مروی، باقی حالات کے لیے آپ انتظار کریں جب سیرت رسول کا سلسلہ مکمل ہوگا اس کے بعد، لیکن جناب میمونہ چونکہ اللہ کے رسول کی آخری بیوی تو ہمیں ایک موقع مل گیا کہ پیغمبر اسلام کی ازدواجی زندگی ایک سرسری سے نگاہ ڈالے، سورہ احزاب کی پانچویں آیت جس کی تلاوت آج کے خطبے میں کی گئی تھی، النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم، نبی تمام مومنین پر ان کی جان سے زیادہ حق رکھتا، تو ازواجہم امہاتہم، اور نبی کی بیویاں ان تمام مومنین کی مائیں، یہ ام المومنین کا لقب سورہ احزاب کی پانچویں آیت ازواج رسول کو دلوا رہی، پیغمبر اسلام کی تمام زندگی 25 ایسی خواتین کا ہم کو تذکرہ ملتا، کچھ کا نام ہے کچھ کا نام نہیں، 25 ایسی خواتین کا تذکرہ ملتا کہ جن سے پیغمبر اسلام نے یہ شادی کی یا شادی کا ارادہ کیا، سورہ احزاب کی آیت نمبر 50، آیت نمبر 5 کے بعد آیت نمبر 50، وہ خصائص رسول میں سے ایک خصوصیت کو بیان کر رہی، پیغمبر اسلام کو پروردگار عام مسلمانوں سے ہٹ کر کچھ خاص فضیلتیں اور فقہی احکامات عطا کیے، چنانچہ سورہ احزاب کی 50 آیت جس کی تلاوت بھی میں نے خطبے میں کی، یا ایھا النبی انا احللنا لک ازواجک اللاتی ناطی آتیک اجورہن و ما ملکت یمینک مما افاء اللہ علیک، عورت کے مرد پر حلال ہونے کے دو طریقے جو تمام مسلمانوں کو پروردگار نے عطا کیے، اے نبی ہم نے تمہارے لیے حلال کیا تمہاری ان بیویوں کو جن کو تم نے مہر دے دیا، پہلا طریقہ ہے نکاح، ازواجوں کا زوجیت تزویج نکاح، یہ پہلا طریقہ ہے جس سے اجنبی مرد ایک اجنبی عورت آپس میں حلال ہوتے ہیں، نکاح کی دونوں قسمیں اس میں آ گئی، چاہے دائمی نکاح ہو چاہے ٹیمپریری اور عارضی نکاح، دوسرا طریقہ بھی یہ آیت بتا رہی، وما ملکت یمینوں کا مما افاء اللہ علیہ، اور تمہاری وہ قنیز جو مال غنیمت کے طور پہ اللہ نے تمہیں دلوائی، یہ بھی ہر مسلمان کو حق اور اختیار، نمبر ایک نکاح، نمبر دو قنیز، اب اس کے بعد اس آیت کے آخر میں پروردگار نے تیسری چیز بیان کی جو خاص رسول کے لیے ہے عام امت کے لیے نہیں، ارشاد ہوا وامرأۃً مؤمنہ، اور تیسرا طریقہ، اے نبی ہم نے تمہارے لیے نکاح کو حلال کیا، ہم نے تمہارے لیے قنیزوں کو حلال کیا، اور ہم نے تمہارے لیے حلال کیا وامرأۃً مؤمنہ، اس مؤمنہ عورت کو، وہبت نفسہا للنبی، جو اپنے نفس کو نبی کے لیے ہبہ کر دے، ان اراد النبی ان یستنکحہا، اگر نبی اس سے نکاح کرنا چاہے تو تو وہ صرف اتنا کہہ دے کہ میں نے اپنا نفس آپ کو دیا، وہ عورت نبی کے لیے حلال ہو گئی. لیکن خالصتاً لک من دون المومنین، اے حبیب یہ آخری چیز صرف آپ کے لیے اللہ نے رکھی، اور مومنین کو یہ اختیار اور حق نہیں. تو تین طریقے ہو گئے، مال غنیمت میں آنے والی اس کا نہیں جس سے انسان نکاح کرے، اور تیسرا طریقہ جو صرف رسول کے لیے، جس میں صیغہ نکاح نہیں پڑھا جاتا، جس میں مہر نہیں ہوتا. عورت صرف اتنا کہتی کہ اللہ کے رسول میں نے اپنا نفس آپ کو بخش دیا، اور بس یہی لفظ یہی جملہ کہ میں نے ہبا کیا، گفٹ کیا، بخش دیا اپنا نفس آپ کو، یہ پیغمبر کے لیے طریقہ نکاح بن گیا. اس میں کوئی مہر نہیں، البتہ صرف پیغمبر اسلام کے لیے. یہ تین طریقے قرآن نے ہمیں بتائے. پیغمبر اسلام کی زندگی ہمیں یہ ملتا کہ 24 ایسی خواتین جن سے پیغمبر اسلام ان تین طریقوں کی بنیاد پر حلیت کے رشتے کو استوار کیا، جن میں سے یہ 24 کی تفصیل ہمارے پاس آتی ہے، جن میں سے 21 خواتین سے پیغمبر کا نکاح ہوا، 2 عورتیں مال غنیمت کی کنیز کے طور پر، اور 1 وہ خاتون کے جنہوں نے اپنا نفس پیغمبر کو بخش دیا، 24. اور میں نے شروع میں ایک لفظ استعمال کیا کہ 25 عورتوں کا تذکرہ ملتا، ان 25 میں 24 عورتیں وہ کہ یا کنیزی کے ذریعے، یا نکاح کے ذریعے، یا نفس کے بخشنے کے ذریعے پیغمبر اسلام سے ان کا رشتہ قائم ہو گیا، اور 25 وہ خاتون کہ پیغمبر نے ان کے لیے رشتہ دیا لیکن ان کے باپ نے منع کر دیا. بس اس حوالے سے یہ 25 نام ہمارے سامنے آتے ہیں. بہت زیادہ تفصیل میں گئے بغیر، مگر سیرت رسول اسے کیسے نظر انداز کیا جا سکتا، بہت ہی مختصر اس طرح سے اس موضوع کو مکمل کیا جائے کہ 11 پیغمبر اسلام کی وہ شادیاں ہیں جو بہت مشہور ہیں، 11 نکاح ہیں جو پیغمبر اسلام کے بہت مشہور ہیں، اور یہ 11 وہ ازواج ہیں جو ام المومنین کا لقب حاصل کر چکی ہیں، پیغمبر اسلام سے ان کا باقاعدہ نکاح ہوا، جس میں سب سے پہلے جناب خدیجہ طاہرہ، نمبر 2 جناب سودا، اور یہ 2 نکاح وہ تھے جو مکے میں ہجرت سے پہلے ہوئے، نمبر 3 جناب عائشہ، نمبر 4 جناب حفصہ، نمبر 5 جناب زینب. زینب نام تھی، 2 خواتین ہیں پیغمبر اسلام کے حبالہ عقل. تو اس وقت نمبر 5 وہ زینب جو ام المساکین کہلاتی، اور یہ پیغمبر اسلام کی وہ زوجہ کہ جو پیغمبر کی زندگی میں انتقال کر گئے. پیغمبر کی 2 ہی بیویاں تھیں جو پیغمبر کی زندگی میں انتقال کر گئے، ایک خدیجہ طاہرہ جن سے شادی مکے میں ہوئی، ان کا انتقال بھی مکے میں ہوئی. دوسری 5 نمبر کی زوجہ جناب زینب بنت خزیمہ ام المساکین، یہ وہ خاتون جن کی پہلی شادی جن سے ہوئی وہ بدر کی لڑائی میں شہید ہوئی، پھر دوسری شادی جن سے ہوئی وہ احد کی لڑائی میں شہید ہوئی، اور احد کی لڑائی میں بیوہ جب یہ ہو گئی تو پیغمبر نے ان سے نکاح کیا، مگر 2 ہی مہینے یہ پیغمبر کے نکاح میں رہی اور ان کا انتقال ہو گیا. یہ پیغمبر اسلام کی 5 زوجہ. پیغمبر اسلام کی 6 زوجہ ہیں جناب ام سلمہ، مشہور و معروف شخصیت. 7 زوجہ ہیں پیغمبر اسلام کی زینب نام کی دوسری خاتون، زینب بنت جحش، یہ وہ ہیں کہ جن کی شادی پیغمبر نے پہلے اپنے آزاد کیے ہوئے غلام زید سے کی، اور پھر شوہر بیوی میں اختلاف ہوا، چنانچہ زید نے ان کو طلاق دے دی اور پیغمبر نے پھر ان سے شادی کی، زینب بنت جحش، یہ پیغمبر کی 7 زوجہ. اس کے بعد پیغمبر اسلام کی 8 زوجہ جناب جویریہ، جو اپنے قبیلے کی سردار تھی، اور ان کا واقعہ بھی تقریباً ایک آدھی تقریر میں آ چکا. پیغمبر اسلام کی 9 زوجہ جناب ام حبیبہ ہیں، جن سے پیغمبر کی شادی حبشہ میں ہوئی. 10 زوجہ یہود کے سردار کی بیٹی صفیہ بنت حی، 10 بیوی، جن کے باپ بھی سردار یہود ہیں، جن کا شوہر بھی سردار یہود ہے. اور 11 اور آخری زوجہ یہ جناب میمونہ بنت حارث، یہ پیغمبر اسلام کی 11 بیویاں. 2 شادیاں مکے میں ہوئی، پہلی 2، اور باقی ساری شادیاں مدینے میں ہوئی، البتہ آخری شادی اسی تفصیل کے ساتھ جو ابھی آپ نے سنی کہ پیغمبر مدینے میں تھے، نکاح مکے میں، رشتہ مکے میں بھجوایا گیا. اور یہ جو 11 بیویاں، ان میں سے 2 کا انتقال پیغمبر کے سامنے ہو گئے، ایک خدیجہ طاہرہ اور ایک وہ زینب جو ام المساکین کہلاتی ہیں، جن کے پہلے شوہر بدر کے شہید ہیں، دوسرے شوہر احد کے شہید ہیں، اور تیسرا نکاح پیغمبر سے ہوا. یہ دو پیغمبر اسلام کے سامنے انتقال کر گئے, باقی ساری ازواج پیغمبر کے وفات کے وقت موجود تھی. جناب سودا, جناب عائشہ, جناب حفصہ, جناب ام سلمہ, جناب جویریہ, جناب زینب بنت جحش, جناب صفیہ بنت حی, جناب محمونہ, اور یہ جتنے بھی ازواج نو کی نو, پہلی اور پانچویں بیوی کو چھوڑ کر باقی سب پیغمبر کے انتقال کے وقت تھی. اور نہ صرف یہ کہ اس وقت بلکہ اس کے بعد ان نو میں سے سب سے پہلی موت ہوتی ہے جناب زینب بنت جحش کے سن 20 ہجری میں ہوتی, یعنی پیغمبر کے 9 سال بعد تک پیغمبر کی 9 ازواج زندہ رہی. اور یہاں بھی جو سب سے پہلی پیغمبر کے بعد جن خاتون کا انتقال ہوا, یہ ہماری ماؤں کا تذکرہ ہو رہا, جو سب سے پہلی خاتون کا انتقال ہوا زینب بنت جحش, جو پہلے پیغمبر کے منہ بولے بیٹے کی ماں تھی, بیوی تھی, اور جب پیغمبر نے ان سے شادی کی تو ہنگامہ ہو گئے, گویا رسول نے اپنی بہو سے شادی کر دی. ان زینب بنت جحش کے بارے میں پیغمبر نے جملہ کہا, نہیں یہ کہیے کہ ساری 9 بیویوں سے جملہ کہا, مگر وہی بات جو میں 2 ہفتے پہلے بھی کہہ رہا تھا کہ حدیثوں کو سمجھنے میں بھی بعض اوقات اختلاف ہو جاتا. پیغمبر اپنی 9 ازواج کو جمع کیا اور ان سے ایک جملہ کہا, جس میں جناب سودا بھی ہیں, جناب عائشہ بھی ہیں, جناب حفصہ بھی ہیں, ام سلمہ بھی ہیں, ام حبیبہ بھی ہیں, جویریہ بھی ہیں, صفیہ بھی ہیں, محمونہ بھی ہیں, زینب بھی ہیں, اور کہا کہ اسرعکن لحاقن بھی اطولکن یدن. اسرعکن, اسرع یعنی سرعت, تم میں سب سے جلد لحاقن بھی مجھ سے ملحق ہونے والی وہ ہے کہ اطولکن یدن, جس کا ہاتھ سب سے لمبا. پیغمبر اپنی 9 بیویوں سے کہہ رہے ہیں کہ سب سے پہلے مجھ سے وہ ملحق ہو جس کا ہاتھ سب سے لمبا, یعنی پیغمبر دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں, اب بتا رہے ہیں کہ میری 9 بیویوں سب سے پہلے کس کا انتقال ہونے والا. تو میں نے ابھی عرض کیا کہ وہ زینب بنت جحش ہیں جو 9 سال بعد انتقال کرتی ہیں, وہ پہلی پیغمبر کی بیواؤں میں سے وہ پہلی جو دنیا سے رخصت ہو. لیکن اب دیکھیے حدیث کو سمجھنا, پیغمبر اسلام یہ ارشاد فرما کے دنیا سے چلے کہ اسرعکن لحاقن بھی تم نے سب سے پہلے مجھ سے وہ ملنے والی کہ اطولکن یدن جس کا ہاتھ سب سے لمبا. اب اس حدیث کے سننے کے بعد امہات المومنین پیغمبر کی یہ 9 بیوائیں 9 ازواج اکثر اپنے ہاتھ ایک دوسرے سے ناپا کرتی تھی کہ جس کا ہاتھ دوسرے سے زیادہ لمبا. کیوں؟ انہوں نے اس حدیث کا لفظی ترجمہ لیا کہ پیغمبر نے کہا کہ جس کا ہاتھ لمبا, تو مقصد یہی کہ میجرمنٹ میں یا پیمائش میں جس کا ہاتھ لمبا. لیکن عربی طول الیق ایک محاورہ بھی ہے جو اشارہ کرتا ہے سخاوت کی جانب, کہ کون آپ کی راہ خدا میں زیادہ پیسہ خرچ کرتا اس کو عربی میں کہتے ہیں اس کا ہاتھ بہت لمبا. اردو میں بھی شاید اس قسم کا کوئی محاورہ, ہاتھ کا کھلا ہونا, ہاتھ کا لمبا ہونا. اب پیغمبر کے گھر میں رہنے والی, پیغمبر کی احادیث کو سننے والی, پیغمبر سے مسئلے مسائل پر بحث کرنے والی, لیکن احادیث صاف صاف بھی سنی جائے, ہمارے مراجی اور مجتہدین تو 1400 سال بعد احادیث کو سنتے ہیں, لیکن جو اس وقت بھی تو اس میں بھی بعض اوقات اشتباہ ہو جاتا. جناب زینب بنت جحش باقی تمام ازواج رسالت اور رسول کی بیواؤں میں سب سے زیادہ سخی خاتون تھی, لیکن باقی پیغمبر کی بیویاں یہ سمجھتی رہی کہ پیغمبر سے جلدی وہ ملے گا جس کا پیمائش میں, جس کا میجرمنٹ میں, جس کا یہ انچ اور فٹ کے حساب سے ہاتھ لمبا. تو اکثر یہ ملتا کہ کہیں پر 2-3 ازواج رسول جمع ہو جاتی تو آپس میں ایک دوسرے کے ہاتھ میں ہاتھ رکھ کے مقابلہ کیا جاتا, جبکہ پیغمبر فرما رہے کہ طول یس جو سب سے زیادہ سخی ہے وہ سب سے پہلے میرے پاس آئے گا. تو نہ زینب بنت جحش کی سخاوت تو مشہور ہو ہی چکی, ہم نے دیکھا کہ جس طرح پیغمبر کی غیب کی اور بہت ساری خبریں پوری, یہ خبر بھی پوری ہو رہی کہ 9 سال کے بعد سب سے پہلے وہی خاتون پیغمبر کی خدمت میں پہنچی اس دوسری دنیا میں جو سب سے زیادہ سخی. یہ 11 عورتیں تو وہ کہ جن کے حالات تقریباً تمام مسلمان مانتے ہیں. اس کے بعد یہ پیغمبر سے جن کی شادیاں ہوں وہ یہ 11 عورتیں, نہیں میں نے لفظ غلط استعمال کیا, جن سے پیغمبر کی شادیاں ہوئی اور وہ شادیاں برقرار رہیں وہ یہ 11. پھر قرآن نے کہا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ کنیزیں, پیغمبر کی فقط 2 کنیزوں کے نام تاریخ میں, اور یہ دونوں کنیزیں وہ جو مصر کے بادشاہ مقوقس پیغمبر اسلام کی خدمت میں تحفہ بھجوایا. ایک جناب ماریہ قبطیہ جو پیغمبر کے بیٹے ابراہیم کی والدہ, اور دوسری جناب ریحانہ خاتون. یعنی پیغمبر کے زمانے میں 80 غزوے اور سریے, ان میں سے کوئی کنیز بھی بطور مال غنیمت پیغمبر نے اپنے گھر میں نہیں رکھی. فقط جو دو کنیزیں پیغمبر اسلام کے گھر میں رہی, وہ دونوں وہ جو مصر کے عیسائی بادشاہ بغیر جنگ اور بغیر مال غنیمت خود سے خاص رسول کے لیے تحفہ بھجوایا. تو 11 وہ عورتیں جن سے نکاح ہوا اور نکاح برقرار رہا. تو یہ کنیزیں جو قرآن نے پیغمبر کے لیے دوسرا طریقہ قرار دیا عورت کے حلال ہونے کا, یہ 13. چودھویں وہ خاتون جن کا نام ہے ام شریف. یہ 3 ہجری کا واقعہ, اور وہ زمانہ ہے کہ رسول ابھی مدینے پہنچے ہی. 3 ہجری یعنی ہجرت کو دوسرا تیسرا سال. مدینے والوں حد سے زیادہ پیغمبر اسلام کے لیے قربانی دینے کا جذبہ. تو ایک دن پیغمبر اسلام اپنے گھر میں تشریف لائے, جہاں کچھ خواتین پہلے سے موجود تھیں, انہیں میں یہ ام شریف بھی تھی. ام شریف اب یہ وہ خاتون کہ جن کی سمجھ میں نہیں آ رہا کہ آخر کس طرح یہ اسلام اور رسول کے لیے کوئی قربانی دے. تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول, طویل عرصے ان کی ایک شادی پہلے ہو چکی, شوہر کا انتقال ہو گیا تھا, بیٹا پیدا ہوا تھا شریف, جس کی بنا پہ ام شریف کہلائے. کہا اللہ کے رسول, طویل عرصہ گزر گیا ہے, میں تنہائی کی زندگی گزار رہی اور اس کی عادی ہوں اور اس پر راضی, لیکن اللہ کے رسول میں چاہتی کہ اپنے نفس کو آپ کو بخش, اپنے آپ کو آپ کو بخش دوں. جیسے ہی انہوں نے یہ کہا تو وہاں موجود بعض عورتیں بہت حیران ہوئی, بلکہ ان کو غصہ آ گیا اور کہا کہ ہے ام شریف, تم نے تو عورتوں کے لیے ذلت اور رسوائی کا جملہ کہہ دیا کہ ایک عورت شرم و حیا اس کی گھٹنی میں ہونا چاہیے, اور پیغمبر اسلام کو دیکھ کے ایسا بے حیائی اور بے شرمی کا جملہ کہہ رہی. جنہیں پوری تفصیل معلوم کرنا کہ اعتراض کس نے کیا, یہ جملہ کس کا, وہ قرآن کریم کی کسی بھی قرآن کریم کے کسی بھی اردو ترجمے کو اٹھا لیں, سورہ احزاب 33 سورہ ہے, اس کی 50 آیت پر ایک حاشیہ لگا ہوگا پورا واقعہ نام کے ساتھ. وہاں میں یہاں پہ صرف واقعہ بیان کرنا چاہ رہا ہوں. ایک خاتون نے اعتراض کر دی, انہیں بے شرم و بے حیا اور بے غیرت قرار دیا. پیغمبر اسلام نے کہا چپ ہو جا, تمہیں نہیں معلوم کہ پروردگار اس وقت اس خاتون پہ فخر و مباحت کر رہا, اور ہاتھ اٹھا کے دعا دی کہ خدا تم انصار کو سلامت رکھے, تمہارے مردوں نے اپنی مال اور جان کو میرے نام سے قربان کیا اور تمہاری عورتیں اس انداز سے میرے لیے قربانی دے رہی. یہ وہ خاتون کہ جنہوں نے جب اپنا نفس پیغمبر کو بخش دیا, تو یہاں عورتوں میں تو ایک مسئلہ کھڑا ہی ہوا, لیکن جب خبر باہر پھیلی تو مرد بھی ذرا بے چین. ان کے اس عمل کے بعد سورہ احزاب کی 50 آیت نازل ہوئی, جس کا آخری ٹکڑا یہ تھا کہ وامرأۃً مؤمنۃً وہبت نفسہا للنبی, کہ وہ عورت بھی آپ کے حلال ہے رسول, جو اپنے آپ کو آپ کے سپرد کر دے, اپنا نفس آپ کو بخش دے. ان اراد النبی ان یستنکحھا البتہ خالصۃ لک من دون المؤمنین, اے رسول یہ صرف آپ کے لیے ہے اور کسی مومن کے لیے یہ حق اور اختیار نہیں. سنت رسول, باقی تمام چیزیں سنت رسول میں, کہ مسواک کیسے کرو اور چلو کیسے اور لباس کیسے پہنو اور کھانا کیسے کھاؤ, مگر یہ چیز سنت رسول کا جو نہیں بنی, یہ خصائص رسول جو فقط پیغمبر اسلام کے لیے اس کا جواز ثابت ہے. تو یہ 14 خاتون, 11 عورتیں جن سے پیغمبر کا نکاح ہوا, وہ ہماری مائیں قرار پائیں اور آخر وقت تک پیغمبر کے گھر میں اور کاشانہ نبوت میں مقیم رہیں. 2 کنیزیں 13, اور ایک یہ خاتون ام شریف چند مہینے کے بعد ہی ان کا انتقال ہو گئے. یہ وہ خاتون کہ جنہوں نے حلیت اور حلال ہونے کے تیسرے طریقے کے ذریعے پیغمبر اسلام کے گھر کو معمور کیا, اور صرف یہ واحد ایک ہی کیس نظر آتا. یہ تو ہو گئی 14 خواتین, لیکن میرا جملہ یہ تھا کہ پیغمبر 24 خواتین سے پیغمبر کا نکاح ہوا, یا کنیزی یا نفس کا بخش, تو باقی 10 عورتیں کون, اور 25 عورت, اس کا بھی تذکرہ. تو پیغمبر اسلام کے پھر ایک مرتبہ میں تجزیہ کر دوں 25 کے جملے کا. 25 میں سے 21 عورتیں وہ ہیں جن سے نکاح ہوا, 21 میں سے 11 وہ ہیں جس کا بیان آپ نے سنا جو ہماری مائیں, 10 عورتیں اور ہیں جن سے پیغمبر کا نکاح ہوا, لیکن پھر وہ ازواج رسول کی فہرست میں شامل نہیں. 10 عورتیں, تو 21 سے بعد دو عورتیں وہ کہ جو قریب ہیں تیری، ایک عورت جس نے اپنا نفس بخشا 24، اور 25ویں عورت، 25ویں عورت وہ کہ اس کا نام نہیں ہے تاریخوں کے اندر، بہت ہی ضعیف، کسی کتاب میں نام مل بھی سکتا لیکن اس کی ضرورت نہیں. یہ وہ واحد کیس ہے کہ پیغمبر اسلام نے اپنا پیام اس گھرانے میں دیا، لڑکی کے بات کو پیغمبر کسی بھی وجہ سے قبول نہیں. اور یہ بات طے شدہ کہ مسلمان گھرانہ کافر سے، مشرق سے، بت پرست سے تو نکاح ہو ہی نہیں سکتا، مسلمان گھرانہ تھا مگر لڑکی کے بات پیغمبر اسلام سے یہ رشتہ کرنا پسند نہیں. کلمہ پڑھنا اور چیز ہے، ہمارے یہاں بھی کتنے ہی لوگ کلمہ پڑھ لیں گے، رسول کا پیسہ تو نہیں دیں گے، رسول کو رسول کے لیے قربانی تو نہیں دیں گے، تو وہ بھی راضی نہیں، لیکن منع کیسے کرے، منع کیسے کرے. چنانچہ اس نے بہانہ بنا دیا کہ اللہ کے رسول، یہ میری بیٹی آپ کے قابل نہیں، میں نہیں چاہتا ہوں کہ آپ کو اذیت ہو، کیوں کہ اس کے جسم پہ سفیدے کے داغ، برف کی مریضہ، اور آپ کے گھر میں آئے گی تو آپ کو سہمت ہوگی. پیغمبر نے کہا اچھا، اگر برف کی مریضہ ہے تو برف کی مریضہ، اور یہ کہہ کے بات ختم ہو گئی. لیکن پیغمبر کا اتنا جو باپ کو وہ اور شادی نہیں ہوئی. اب 15 کی فہرست ہو گئی، 11 تو ہمارے مائیں، 2 کنیزیں، 13 ایک نے اپنا نفس بخشا، 14 اور 15 یہ خاتون، باقی 10 عورتیں وہ کہ جن سے پیغمبر اسلام کا نکاح ہوا، وہ باقاعدہ نکاح ہوا. مگر اس کے بعد 2 خواتین ایسی تھی، نکاح ہو گیا، رخصتی سے پہلے ان کا انتقال ہو گیا. 3 خواتین ایسی تھی کہ نکاح ہو گیا مگر انہوں نے خود ایک ایسا جملہ کہہ دیا کہ رسول نے ان کو چھوڑ دیا. اور 5 عورتیں وہ تھیں کہ نکاح ہو گیا، اس کے بعد رسول نے ان کو طلاق دے دی. 5 عورتیں ہیں جن کو طلاق ملی. تو 5 اور 3 8 اور 2 10، کیونکہ عام طور پر سیرت رسول کی کتابوں میں یہ موضوع نہیں ہوتا، اور ہم جناب میمونہ کے حوالے سے ازواج رسالت کے موضوع پہ بات کر رہے ہیں، تو بس ان کا بھی تھوڑا سا تذکرہ ہو جائے، کیونکہ باقی اور کسی موقع پہ یہ ذکر کا موقع نہیں ملے. 2 خواتین، اب یہ 10 عورتیں وہ ہیں جن سے نکاح ہوا مگر 5 کو طلاق ملی، 3 نے خود ہی پیغمبر سے دوری اختیار کر لی، 2 نکاح ہوا، رخصتی سے پہلے انتقال کر دی. یہ 2 عورتیں ہیں جن کا نام تاریخ میں ملتا، جناب شنیعہ بنت صلت، وہ خاتون ہیں کہ پیغمبر سے نکاح ہوا مگر اس سے پہلے کہ رخصتی ہو ان کا انتقال ہو گیا. اور اس کے بعد دوسرا نام ہمیں اس سلسلے میں جناب قیلہ بنت قیس کا ملتا، نکاح ہوا، رخصتی ہونے سے پہلے ان کا انتقال ہو گیا. تو یہ تو خیر کوئی اس کے اندر مزید تفصیل نہیں. یہ 17 خواتین ہوں. اب 3 اور عورتیں جن سے پیغمبر کا نکاح ہو گیا. پیغمبر اسلام کا ایک طریقہ کار تھا، کہ اگر کوئی پیغمبر کی بیوی یا کنیز اتنا کہہ دے کہ انی اعوذ باللہ منکا، میں آپ سے بھاگ کر اللہ کی پناہ میں جانا چاہتی ہوں. ویسے عام طور پر تو خیر جیسے جملہ کہا جائے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ہم کہتے ہیں، یا اللہ ہمیں پناہ میں لے لے شیطان سے. پیغمبر کو دیکھ کے اگر کوئی یہ جملہ کہے تو پیغمبر پھر اس سے تعلقات کو ترک کر دیتے ہیں، یعنی وہی مانا کہ انی اعوذ باللہ منکا، میں اللہ کی پناہ میں جانا چاہتا ہوں اور آپ سے فرار اختیار کرنا چاہتا ہوں. پیغمبر کی 3 بیویاں ایسی کہ جن کی زبان پہ یہ جملہ آیا. پیغمبر اسلام کی پہلی بیوی اسماء بنت نعمان، یہ سب نام آپ کو کتابوں میں نہیں ملیں گے کیونکہ اس موضوع پہ عام طور پہ لکھا نہیں جاتا. اسماء بنت نعمان، ملیکہ، اور تیسری ثناء عامریہ، قبیلہ بنو عامر کی خاتون. ان 3 عورتوں کا تذکرہ یہ، ان کی بدقسمتی کہیے، ان کی بدبختی کہیے، یا ان کی سادگی کہیے، کہ انہوں نے پیغمبر کو دیکھ کے یہ جملہ کہا. 17 خواتین کا بیان ہوا، 3 یہ ہیں، یہ 20 ہو گئے. جس میں ایک خاتون کے بارے میں یہ 3 عورتیں ہیں، اسماء نے نکاح ہوا، رخصت ہو کے پیغمبر کے گھر آئے. پیغمبر جس وقت داخل ہوئے ان کے کمرے میں، پیغمبر کو دیکھ کے کہا انی اعوذ باللہ منکا، میں اللہ کی پناہ میں جاتی ہوں، آپ سے دوری اختیار کرتی ہوں. پیغمبر الٹے قدم چلے. باقی تفصیل نہیں ہے اس کی جملہ کیوں کا. اب 19ویں خاتون، 19ویں خاتون ثنا، جو قبیلہ بنو عامر کی، ان کے بارے میں کتابوں میں یہ لکھا. اچھا، یہ اب عام طور پر سیرت میں یہ چیزیں نہیں آتی، یہ احادیث کا موضوع ہے، احادیث کی کتابوں میں آتی ہے کہ یہ اتنی حسین و جمیل و خوبصورت کہ بعض خواتین کو ان سے حسد پیدا ہوا اور انہوں نے جا کے ان کو سکھا دیا. یہ ہم احادیث میں آیا ہے، اگر کہ اس کے اوپر بھی تحقیق کی اور تنقید کی گنجائش ہے کہ دیکھو جب رسول تمہارے پاس آئے تو رسول سے کہہ دینا کہ انی اعوذ باللہ منک، میں اللہ کی پناہ میں جانا چاہتی ہوں. رسول کو چونکہ اللہ سے بہت محبت، تو جو یہ جملہ رسول کے سامنے کہتا ہے رسول کی نگاہ میں وہ زیادہ عزت اور محبت والی بیوی بن جاتی ہے. اس طرح کتابوں میں لکھا، قبیلہ بنو عامر کی یہ خاتون سنا اس وقت پیغمبر ان کے پاس آئے نکاح کے بعد، پیغمبر کو دیکھ کے انہوں نے یہی کہا انی اعوذ باللہ منک، اور پیغمبر نے کہا تم نے اللہ کی پناہ مانگی، میں تمہیں اللہ کی پناہ میں دیتا ہوں، اور مجھ سے فرار اختیار کیا تو میں تمہیں چھوڑ دیتا ہوں. یہ کہہ کے پیغمبر نے ان کو چھوڑ دیا، طلاق دیا. کس طرح؟ وہ ایک الگ فقہی مسئلہ. تو یہ وہ خاتون کہ جو پیغمبر اسلام بقول بعض مورخین کے کہ کچھ عورتوں نے ان کو حسد کی وجہ سے ان کی سادگی اور گھولپنے سے فائدہ اٹھا کے یہ جملہ سکھا دیا، لیکن پھر ان کے بعد کے جو حالات ملتے تو اس سے لگتا کہ بعد میں ان کی اپنی غلطی بھی ہوئی اور کوتاہی بھی، وہ میں عنقریب سنا رہا ہوں. تو خیر ایک انیسواں واقعہ، یہ بیسواں واقعہ ملیکہ. یہ خاتون وہ جو کسی سردار وغیرہ کی بیٹی تھی، پیغمبر اسلام رشتہ نکاح کی بات کہی تو پہلے تو بڑا عجیب جملہ انہوں نے کہا، پھر راضی ہو گئی. کہا کہ ایک بادشاہ زادی ماذا اللہ کسی بازاری آدمی سے اس طرح نکاح نہیں کر سکتی، لیکن خیر بعد میں یہ نکاح ہو گئے. مگر شاید انتہائی مجبوری کے عالم میں ہوا یا کس وجہ، جیسے ہی پیغمبر نے قدم رکھا ہجلہ عروسی میں، ان کی زبان سے بھی وہ جملہ آ گئے کہ ان نے اعوذ باللہ منک، اور ساتھ میں جملہ اور بڑھا دیا، اور وہ یہ کہ اے رسول مجھے آپ پسند نہیں آ رہے، میرے والدین نے پتہ نہیں کیا کہا ہو، یہ تاریخ میں نہیں، اللہ کی پناہ بھی لی اور یہ بھی کہا کہ میں آپ سے کراہیت اختیار کرتی ہوں، مجھے آپ اچھے نہیں لگ رہے ہیں، مجھے آپ پسند نہیں آ رہے ہیں. پیغمبر اسلام زبردستی کا معاملہ نہیں، پیغمبر نے اسی وقت یہ نکاح پس کر دیا. ابن شہر آشوب لکھتے کہ یہ تمام خواتین وہ باہر خاتون ہیں کہ کیونکہ اس قسم کا جملہ کہا، اس لیے اس کے بعد اللہ نے بھیڑیے کو ان پہ مسلط کیا اور یہ بھیڑیے کا لقمہ بن گئے. یہ تین عورتیں وہ جنہوں نے یا خود سے یا کسی کے سکھانے پر پیغمبر کو دیکھ کے یہ کہہ دیا کہ انی اعوذ باللہ منک، میں آپ سے فرار اختیار کر کے آپ سے بھاگ کے اللہ کی پناہ میں جانا چاہتے ہیں. پیغمبر نے رشتے کو وہیں توڑ دیا. اب یہ 20 عورتیں ہو گئی. آخری پانچ عورتوں کا بیان، کیونکہ جیسا میں نے کہا بہت ہی متروک موضوع کتابوں میں نہیں آتا، یہاں پہ ضمن اس کو میں نے بیان کر کے مکمل کرنا چاہا. پانچ عورتیں اور جنہیں پیغمبر اسلام نے باقاعدہ طلاق دی، ان میں سب سے پہلا نام جن خاتون کا آتا ہے، تفصیل نہیں ہے کہ طلاق کیوں ملی، جنا عالیہ بنت سلیا 21ویں خاتون ہے، نکاح ہوا مگر رخصتی سے پہلے پہلے ان کو طلاق مل گئی. اور پھر آخری چار عورتوں کا تذکرہ بچتا ہے جس پر یہ بیان مکمل ہونے والا. 22ویں خاتون جن کا تذکرہ پیغمبر سے نکاح کے ضمن میں آیا، یہ ہے فاطمہ بنت زہاب. نام کتنا بہتر، لیکن اب دیکھیے ان کا طریقہ اور کردار. فاطمہ بنت زہاب شادی ہو گئی ان کی رسول، مگر پیغمبر اسلام کے جو گھر کے حالات تھے اس پر یہ خوش نہیں ہے، اس پر یہ راضی نہیں. چنانچہ جب وہ آیت قرآن کی نازل ہوئی جس میں خدا نے پیغمبر کی بیویوں کو ایک اختیار دیا کہ تمہاری مرضی ہے چاہے غربت کے ساتھ رسول کے گھر میں رہو یا طلاق لے کے الگ ہو جاؤ، اگر تمہیں دولت دنیا چاہیے، اگر تریدون عرض الحیات دنیا، اگر تم دنیا چاہتی ہو تو الگ ہو جاؤ. باقی ساری بیویوں نے تو کہا کہ نہیں اللہ کے رسول، ہمیں آخرت چاہیے، ہم آپ کے یہاں رہیں. یہ فاطمہ بنت زہاد کو خاتون انہوں نے کہا نہیں، میں اس غربت میں، اس تنگستی میں، اس فاقے میں نہیں رہ سکتی، مجھے اختیار جب مل گیا ہے تو میں الگ ہونا چاہتی ہوں. خود کہا پیغمبر نے طلاق دے کے الگ کر دی. مگر اس کے بعد حالت یہ ہو گئی کہ عرب کی غریب ترین عورت کہیں سے بھی، یعنی سارے راستے رشتے ان کے اوپر بند ہو گئے، اونٹ کی مینگنیوں کو بطور غذا استعمال کر کے زندگی گزارتی اور پکار پکار کے کہتی کہ آئے عرب کے لوگ، دنیا کی سب سے بدبخت عورت کو اگر دیکھنا چاہو تو آ کے مجھے دیکھ لو کہ میں نے دولت دنیا کے لالچ میں کتنی بڑی کونین کی دولت کو ٹھکرا دیا. ایک عجیب نمونہ عبرت بن کے رہ گئی تھی یہ اپنے زمانے میں. فاطمہ بنت زہاب, انہوں نے پیغمبر اسلام کے گھر رہنے سے انکار کر دیا. اس کے بعد ایک خاتون کا اور نام ملتا ہے کہ عیسوی خاتون, ان کے بارے میں یہی ہے لیلا بنت خطیئن, کہ انہوں نے وجہ نہیں بس یہ ہے کہ پیغمبر اسلام سے کہا کہ میں چند دن آپ کے گھر میں رہی ہوں, مجھ سے نہیں رہا جا رہا, میں آپ سے کراہیت اختیار کر دی. پیغمبر نے طلاق دے کے رخصت کر دیا. اس کے بعد ہمارے سامنے آخری دو عورتوں کا تذکرہ ہوتا کہ جو پیغمبر کے نکاح میں آئے اور علیحدگی ہو گئی اور جدائی ہو گئی. چوبیسویں عورت وہ ہے کہ ان کے بارے میں علماء میں یہ اختلاف ہے کہ کیا نکاح ہو گیا تھا یا رشتے کی بات چیت چل رہی تھی تبھی پیغمبر نے رشتہ کینسل کر دیا. یہ ہے عمرہ بنت یزید, یہ چوبیسویں عورت جن کے بارے میں یہ اختلاف ہے. بعض علماء نے کہا نکاح ہو گیا, نکاح کے فوراً بعد پیغمبر نے ان کو طلاق دی, اور بعض نے کہا نکاح سے پہلے طلاق دی. بہرحال بات کی یا غلطی کی بنا پر یہی ہم زیادہ بہتر اسی روایت کو سمجھتے کہ نکاح نہیں ہوا تھا اور طلاق مل گئی. وہ کیا بات تھی؟ معصومین کی بار بار ایک حدیث آئی بار بار کہ جو ہمارا ماننے والا 40 دن میں کم سے کم اللہ ایک مرتبہ اس کو کسی مصیبت میں ضرور ڈالے گا. ملعون اور ملعون اور ملعون, وہ لعنت والا ہے لعنت والا ہے لعنت والا جس کے 40 دن گزر جائیں اور اس کو کوئی مسئلہ اور کوئی پرابلم کا سامنا نہ کرنا پڑے. اس لیے کہ پیغمبر اسلام اور اہل بیت کا ماننے والا ضرور مصیبتوں میں مبتلا ہوگا. تبھی تو میرے مولا نے کہا جو ہم سے محبت کرتا وہ صبر کی چادر کو سلوا کے پہلے رکھ لے. تو یہ ہر مومن کا امتحان خدا لیتا. اب واقعہ یہ ہے چوبیسویں خاتون کا تذکرہ, اس کے بعد پچیسویں خاتون اور یہ موضوع مکمل. واقعہ یہ کہ پیغمبر اسلام خود گئے عمرہ بنت یزید کے باپ کے پاس. اگر نکاح اس زمانے میں بڑا سادہ ہوتا, رشتے کی بات ہوئی, اگر بات طے پا گئی وہیں بیٹھے بیٹھے نکاح ہو گیا, سب عربی جاننے والے ہیں, یہ ایک منٹ میں جاری ہو گئے. تو اب پیغمبر نے جب پیغمبر کا رشتہ وہاں بھیجا گیا اور پیغمبر خود پہنچے تو باپ نے اپنی بیٹی کی تعریفیں شروع کر دی. میری بیٹی ایسی ہے, میری بیٹی ویسی, اس رشتے پر راضی ہے خوش. مگر اس نے جملہ کہا اور اللہ کے رسول میری بیٹی اتنی صحت مند کہ جب سے پیدا ہوئی آج جوانی میں داخل ہو گئی, ایک رات کے لیے بھی بیمار نہیں پڑی. بس اتنا سننا ہے اور پیغمبر اٹھ کے آنے لگے. باپ نے گھبرا کے کہا, وہ تو سمجھا تھا کہ رسول اور جلدی نکاح کر لیں گے, یہ سن کر کے اتنی اچھی عورت پیغمبر اٹھ کے آنے لگے. اب جیسا میں نے کہا یہ جملہ علماء میں اختلاف ہوئی, نکاح پڑھنے سے پہلے یہ بات ہوئی یا نکاح ہوتے ہی یہ بات ہوئی کہ نکاح ہو گیا اور باپ نے قصیدہ شروع کر دی. زیادہ ہمارے علماء نے ترجیح دیا اس قول کو کہ نکاح سے پہلے ہی یہ بات ختم ہو گئی, پیغمبر اٹھ کے آنے لگے. باپ نے گھبرا کے کہا اللہ کے رسول آپ کہاں جا رہے ہیں؟ کہا کہ جو تو نے اپنی بیٹی کی حالت بتائی اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں خیر نہیں, اللہ اس سے راضی نہیں, اللہ اس سے خوش نہیں, ایسی جگہ میں شادی نہیں کر جاتا ہوں. گھبرا کے کہا جبرائیل آئے تھے یا وہی نازل ہوئی؟ کہا نہیں, جو تو بتا رہا. یاد رکھ بیماری اللہ کا ایک ہدیہ اور تحفہ ہے جو اللہ کسی بندہ مومن کو دیتا تاکہ ایک رات کے بخار کے ذریعے اس کے 70 سال کے گناہوں کو معاف کیا جا سکے. تو اللہ جس کی جانب نظر رحمت کرتا ضرور کبھی نہ کبھی بیمار کیا جائے گا, بیماری میں مبتلا کیا جائے گا. تو پیغمبر اسلام, اب یہ واقعہ خود انتہائی اہم اور سبق آمول, لیکن میرا موضوع بدل جائے گا اور ہر صورت میں مجھے آج اس موضوع کو مکمل کرنا. تو یہ 24ویں خاتون جن کے بارے میں یہ اختلاف چل رہا کہ شادی سے پہلے, یہ جملہ سن کر رسول نے رشتہ ہی کرنا قبول نہیں کیا, یا شادی کے بعد یہ جملہ سن کے رشتہ توڑا گیا, طلاق کی مذمت اور برائی اور علم رسالت کو دیکھتے ہوئے یہی روایت زیادہ علماء نے لی. علامہ مجلسی نے بھی لکھا کہ یہی پہلو اس کا زیادہ معتبر کہ شادی سے پہلے بات چیت کے دوران یہ بات ختم ہو گئی. تو اس صورت میں پھر یہ خاتون ان 10 میں سے نکل جاتی ہیں جن سے شادی ہوئی اور طلاق دی گئی, بلکہ وہ 9 رہ جاتی ہیں, یہ الگ کیس ہو گیا. اور 25ویں اور آخری خاتون یہ ہیں بنت ابی الجون. یہ خاتون ان کا واقعہ کیا کہ شادی ہو گئی, پیغمبر کے گھر میں آ گئی, یہ تو باقاعدہ رخصتی بھی ہو گئی, پیغمبر کے گھر میں کچھ عرصے رہے. سن 8 ہجری میں رسول کے یہاں ابراہیم پیدا ہوا, پیغمبر کے سب سے چھوٹے بیٹے. 6 مہینے کے بعد ان کا انتقال ہو گیا. جناب ابراہیم کے انتقال کے بعد ایسا لگ رہا ہے کہ اس عورت کے اعتقاد میں پہلے سے کچھ کمی, ابراہیم کے انتقال کے بعد کہا کہ میں تو اس کو رسول ہی نہیں مانتی جس کا اپنا بیٹا مر گیا اور وہ اپنے بیٹے کو نہ بچا سکے. 6 مہینے کا بیٹا مر گیا, میں تو ان کو رسول ہی نہیں مانتی. پیغمبر اسلام تک یہ جملہ پہنچا, بلکہ پیغمبر کے سامنے بھی یہ جملہ دہرا دیا تو پیغمبر اسلام نے طلاق دے کے ان کو فارغ کر دیا. یہ بھی ایک مسئلہ کہ اس قسم کا عقیدہ ظاہر کرنے والی کو شاید طلاق کی بھی ضرورت نہ پڑے, ویسے ہی نکاح ٹوٹ جاتا. لیکن بعد میں پختگی کے لیے پیغمبر نے ان کو طلاق دے کے رخصت کر دیا. یہ ہے وہ 5ویں خاتون کہ شادی ہوئی, پیغمبر کے گھر میں آئی, کچھ عرصے قیام کیا, لیکن پیغمبر پر اتنا زیادہ ان کو شک تھا کہ اللہ کے رسول نے ان کو اپنے سے الگ کر دیا, ان سے مل جاؤ. یہ 25 خواتین جن کا پیغمبر اسلام کی ازدواجی زندگی سے تعلق ہے, 11 وہ امہات المومنین کہ ہمارا سر ان کے سامنے عقیدت اور احترام سے جھکا, وہ ہم سب کی مائیں. 2 وہ کنیزیں کہ وہ کنیز ہیں مگر ایسی کہ فخر کر سکتی ہے کائنات ان کنیزوں پر. 1 وہ خاتون جنہوں نے اپنا نفس پیغمبر کو دیا, یہ 24 عورتیں ہو گئی. اس کے بعد میں ان خاتون کو اس لسٹ میں سے نکال رہا ہوں جو بخار کا مسئلہ تھا. 9 عورتیں اور تھیں جن سے پیغمبر کا نکاح ہوا, 2 کا رخصتی سے پہلے انتقال ہو گئے, 3 نے اعوذ باللہ من کا کہہ کر پیغمبر کو اپنے سے دور کر دیا, 4 کو پیغمبر نے طلاق دی. تو اس طرح 4 اور 3 7 اور 2 کا انتقال, 9 14 اور 9 23 اور 2 خواتین ہو کہ 1 کے باپ نے رشتہ کرنے سے انکار کیا تو برف کی بیماری ہو گئی عورت کو, اور 1 کے باپ نے زیادہ تعریف کر کے یہ بتا دیا کہ بخار نہیں ہوتا تو وہ رشتہ ٹوٹ گیا. یہ 25 عورتوں کا مسئلہ یہ ذہن میں رکھیے گا کہ مجھے اندازہ ان میں سے کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ایک عام آدمی کو کچھ اعتراض کے مرحلے میں لا سکتی. موقع ملا اور کچھ اعتراض مجھ تک پہنچے تو آئندہ تقریر میں وضاحت کروں گا, لیکن آج کیونکہ مجھے یہ موضوع مکمل کر دینا اس لیے کچھ چیزوں کو میں نے ترک کر دیا. اب 25ویں خاتون کے بیان کے ساتھ ان تمام عورتوں کا بیان مکمل ہو جو پیغمبر کے گھر میں آئیں یا جن کو طلاق ملی یا جن کے لیے رسول کا رشتہ گیا. البتہ 2 اس میں سے عورتیں وہ جن کے حوالے سے ہمارے پاس ایک خاص حدیث آ رہی. زرارہ ابن عیون نقل کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں بیٹھا تھا اپنے 5ویں امام امام محمد باقر علیہ السلام کے پاس, اور تذکرہ یہ ہونے لگا کہ معصوم فرمانے لگے کہ ایک بات یاد رکھو, اللہ جو بھی حکم دے گا جو ماننے والے ہیں وہ تو مانیں گے, لیکن کچھ لوگ ضرور اس حکم کی مخالفت کریں گے, کیسا ہی حکم کیوں نہ دیا جائے. یہ موضوع آ گیا. امام نے کہا کہ ضرور اس کی مخالفت کی جائے گی. تو کسی نے دبے الفاظ میں کہہ دی کہ اللہ نے ایک حکم یہ دیا کہ نبی کی بیویوں سے کوئی شادی نہیں کر سکتا. امام نے کہا سنو, اس میں بھی لوگوں نے مخالفت کی. اور 2 ان عورتوں کا تذکرہ کیا جنہیں پیغمبر اپنی زندگی میں طلاق دے چکے. 1 سنا جو قبیلہ بنو عامر کی خاتون ہے, انتہائی حسین و جبی, کسی نے حسد میں ان کو بہکا دیا, انہوں نے رسول کو دیکھ کے انی اعوذ و بیٹا کہا, تو ابھی آپ نے سنا رسول نے ان کو چھوڑ دیا. امام نے کہا بنی عامر کی یہ خاتون سنا, اور قبیلہ بنو سندا کی یہ خاتون بنت ابی جون, انہوں نے رسول کے بیٹے کے انتقال پر رسالت پہ شک کیا. امام نے کہا کیا تمہیں ان کا پورا واقعہ معلوم کہ پہلے ان کی شادی ہوئی رسول؟ یہ خاتون تو پہلے ہی دن پیغمبر اسلام کو ناراض کر بیٹھے, یعنی وہ جملہ کہا کہ رسول کو چھوڑ ہی دینا چاہیے. اور دوسری عورت نے شک ظاہر کی جب پیغمبر کا انتقال ہو گیا تو یہ 2 عورتیں ان کو دوسری شادی کی خواہش پیدا ہوئی, چنانچہ یہ گئی کسی کے پاس, اس کا نام بھی موجود ہے روایتوں کے اندر, میں نام نہیں لینا چاہتا ہوں, اور جا کے کہا کہ ہمارا یہ کیس کہ ہم پیغمبر کے پاس آخری وقت تک نہیں رہے بلکہ رسول نے یا ہم کو طلاق دے دی یا یہ میرا جملہ سن کر مجھے کہا کہ جاؤ تم آزاد, اب کیا ہم دوسری شادی کر سکتے؟ تو وہ مجتہد یا فقی بننے کی کوشش کرنے لگا اور کہا کہ ہاں, تمہارا کیس ان عورتوں سے الگ کہ جو پیغمبر کی زوجہ بن کر آخری دم تک پیغمبر کے ساتھ رہیں, تمہارے لیے کوئی حرج نہیں, تم جاؤ دوسری شادی کر لو. تو نہ کہ ثنا نامی وہ خاتون جو پہلے اپنے بھولپنے میں مار کھا گئی اب جا کے دوسری شادی کرتی, اور ابن الجون بنت ابن الجون نامی یہ خاتون جو پیغمبر کی رسالت میں شک کر کے آزاد ہو چکی انہوں نے بھی جا کے دوسری شادی. امام نے کہا دونوں نے دوسری شادیاں کی. یہ دوسری بات کہ ایک کے شوہر کو وہ جزام کول کا مرد ہو گیا اور دوسرے کے شوہر فوراً ہی دیوانہ ہو گیا, لیکن امام فرما رہے کہ اس حکم میں خدا تک کی لوگوں نے مخالفت کر دی. اب جو شادیاں کرنے جا رہی ہیں ان کی بات تو چھوڑ, لیکن جو شادی پہ راضی بھی ہو رہے ہیں جن کو پورا معاملہ اس کیس معلوم, تو امام نے کہا یاد رکھو کہ کوئی بھی حکم شریعت ہوگا چاہے یہی والا حکم کیوں نہ ہو کہ نبی کی بیویاں تمہاری ماں بن گئیں, لوگ اس کی بھی مخالفت کریں گے. اور ان دو خواتین نے اس کی مخالفت کی اور ان کے دو شوہروں نے اس مخالفت میں ان کا ساتھ دیا. تو خیر اس آخری روایت کے ساتھ 25 ان عورتوں کا بیان مکمل ہوا. اب میں آخری اور اختتامی جملے آج کے لیے عرض کروں, اس سے پہلے ایک اعلان کر دوں. اور وہ اعلان یہ کہ ہر سال ماہ دسمبر کے آخر میں میں ایک سفر کے لیے پاکستان سے باہر جاتا ہوں, تو یہاں ناغا ہوتا ہے. جتنے بھی میرے درس ہیں 4 ہفتے ہر جگہ ناغا ہوتے ہیں, لیکن چونکہ پچھلے منگل وہ بابری مسجد کے مسئلے کی بنا پہ ہماری گفتگو نہیں ہو سکی, تو مجبور پورے کراچی سے ہٹ یہاں کے درس میں یہاں کے سیرت کے بیان میں 3 ناغا ہو رہے ہیں, اور وہ جو ایک ہو گیا وہ 4 ہو جائیں گے. یعنی اب 3 متواتر منگل میں آپ کی خدمت نہیں کر پاؤں گا. آج کے بعد جو 3 اور منگل ہیں, اور انشاءاللہ آج کے بعد جو 4th منگل آئے گا یعنی 12 جنوری کا منگل, 12 جنوری کے منگل جمعہ نماز وغیرہ میں اعلان ہو جائے گا. ایک مرتبہ یہ سلسلہ پھر چلے گا. آج ہماری اس سال کی 11th تقریر ہوں, ابھی اس سال کی 4 تقاریر اور باقی ہیں, 15 تقاریر پہ اس سال کا بیان مکمل ہو جائے گا. تو آئندہ منگل یعنی 22 دسمبر کو میں نہیں ہوں گا کراچی میں, اس کے بعد والا منگل یعنی 29 دسمبر اس میں بھی میں نہیں ہوں, اس کے بعد والا منگل 5 جنوری ان 3 منگلوں کو نہیں ہوں گا. 12 جنوری تو انشاءاللہ زندگی رہی توفیق رہی پروردگار نے استطاعت دی تو ایک مرتبہ 126th تقریر سیرت رسول کی اور بابری مسجد سے ملتے جلتے مسئلے کے ساتھ ہمارا بیان شروع ہوگا. یعنی جنگ موتا صرف اس لیے ہوئی کہ کسی نے پیغمبر کے قاصد کو شہید کروا دیا اور پیغمبر نے کہا کہ خون مسلم کا انتقام لینا. تو کچھ موضوع مل جائے گا اس وقت کے حالات سے. 12 جنوری آج کے بعد 3 منگل چھوڑ کے 4th منگل تقریر نمبر 126 سال رواں کی 12th تقریر جنگ موتا کا بیان. آج ازواج رسالت کے حالات پہ بہت ہی سرسری ہم نے نگاہ ڈالی, بلکہ ازواج کے حالات تو بیان ہوئے ہی نہیں, ان خواتین کے حالات زیادہ بیان ہوئے کہ سیرت رسول اچھی خاصی پڑھنے والے بھی واقف ہی نہیں کہ اس طرح کے واقعات بھی پیغمبر کے گھر میں آئے کہ کچھ کو طلاق ملی, کچھ نے اللہ کی پناہ چاہی پیغمبر سے فرار ہو کر پیغمبر نے ان کو آزاد کر دیا. اور جب یہ بات ہو تو ایک آخری جملہ آپ اور سن لیجیے کہ پیغمبر اسلام کی ازواج کے بارے میں تو یہ آپ نے سن کہ 25 عورتیں یا رشتہ گیا یا شادی ہوئی یا غریبی میں آئی یا نفس بخش. اب اس کے بعد اسی سے متعلق کا دوسرا موضوع پیغمبر کی اولاد. پیغمبر کی اولاد اس کے بارے میں جو مشہور قول ہے شیعہ علماء کے پاس صرف اس کو بیان کر رہا ہوں. 1 بیٹی اور 3 بیٹے کل یہ 4 اولادیں پیغمبر کی ہوئی. بعض علماء نے کہا کہ 1 بیٹی اور 5 بیٹے. بہرحال شیعہ علماء کے پاس مشہور قول تو یہی کہ بیٹی 1 ہے, بیٹوں کی تعداد میں اختلاف. لیکن علامہ مجلسی فرماتے کہ حق یہی کہ پیغمبر کی کل 4 اولادیں تھیں, 3 بیٹے اور 1 بیٹی. 3 بیٹوں میں سے ایک آخری بیٹے تھے ابراہیم جو کنیز کے بطن سے تھے, اور وہ پیغمبر کی واحد اولاد ہے جو مدینے میں پیدا ہوئے, مدینے میں انتقال کیا جنت البقیع میں. آج بھی ان کی قبر ہے. ہر زائر مدینہ کے لیے مستحب ہے کہ جناب ابراہیم کی زیارت پڑھے, 6 مہینے کے بچے ہیں. اس کے علاوہ پیغمبر اسلام کی باقی جو اولادیں, 4 میں سے 1 تو مدینے میں تھے وہ بیٹے, باقی جو 3 اولادیں ان 3 کی ولادت مکے میں ہوئی. 2 لڑکے اور 1 لڑکی. 2 لڑکے جو تھے, بڑے بیٹے کا نام تھا قاسم جس کی وجہ سے رسول ابو القاسم کہلائے. ان کی قبر بھی آج مکہ مکرمہ میں ان کی والدہ جناب خدیجہ کے پہلو میں ہے, جنت المولیٰ کے قبرستان میں. اور ہر زائر مکہ کے لیے مستحب ہے کہ خدیجہ طاہرہ کی زیارت کے ساتھ ان کے بیٹے قاسم کی زیارت بھی پڑی. قاسم جو پیغمبر اسلام کے سب سے بڑے بیٹے ہیں. دوسرے بیٹے جن کا نام ہے عبداللہ, اور ان کے 2 لقب طیب اور طاہر. اب یہ جو 2 ان کے لقب ہیں اس کی وجہ سے کچھ علماء کو اشتباہ ہو گیا, انہوں نے کہا نہیں یہ الگ الگ بیٹے, عبداللہ الگ ہیں, طیب الگ ہیں, طاہر الگ, تو یہ 4 بیٹے اس طرح کا ہے اور 5ویں تو خیر وہ مدینے میں حضرت ابراہیم کا شدہ. لیکن علامہ مجلسی نے بھی کہا اور دیگر علماء نے بھی کہ حق یہ کہ وہ ایک ہی بیٹھے تھے عبداللہ، انہی کا لقب طیب ہے، انہی کا لقب طاہر. کیوں؟ قاسم جو رسول کے سب سے بڑے بیٹے، وہ اعلان نبوت سے پہلے پیدا ہوئے. عبداللہ اعلان نبوت کے فوراً بعد پیدا ہوئے، تو نام بھی عبداللہ طیب ہوتا ہے، پاک و پاکیزہ ان کو کہا گیا. اعلان نبوت کے بعد یہ دنیا میں آئے. تو بہرحال صحیح اور مشہور قول یہ ہے کہ اولاد رسالت سب سے چھوٹے بھی بیٹے ہیں ابراہیم، سب سے بڑے بھی بیٹے ہیں جناب قاسم. ایک جو سب سے چھوٹے بیٹے ہیں وہ کنیز کے بطن سے ہیں، اور باقی ساری اولاد خدیجہ طاہرہ کے بطن سے ہیں، بڑا بیٹا قاسم، ان سے چھوٹے بیٹے عبداللہ جو طیب بھی کہلاتے ہیں، طاہر بھی کہلاتے ہیں. اسی لیے پیغمبر نے جس طرح اپنی بیٹی کا نام جو رکھا، تو پیغمبر نے جو بیٹوں کا نام رکھا، وہ نام بھی پیغمبر نے سوچ سمجھتے ہی رکھا ہوگا. دنیا کے بہترین ناموں میں سے کوئی نام، یہ نام بھی وہ کہ جو اولاد کے ناموں میں شامل ہونا چاہیے. خیر، جو دوسرے بیٹے عبداللہ، لیکن پیغمبر کے اعلان نبوت کے بعد وہ وقت آ گیا کہ پیغمبر کے دونوں بیٹے دنیا سے رخصت ہو گئے. قاسم کا بھی انتقال ہو گیا اور عبداللہ کا بھی انتقال ہو گیا جو طیب و طاہر کہلاتے ہیں، اور دونوں بچپنے میں دنیا سے چلے گئے. عرب کے ماحول سردار قبیلہ کا بیٹا ہو تو اس کی سرداری بچتی، ورنہ سرداری اس سے چھن جاتی. اب ایک مرتبہ ان دو بیٹوں کی جگہ بعد دیگر انتقال کے بعد قریش مکہ نے ایک نیا تانہ ایجاد کیا اور کہا کہ اے مسلمانوں، تم بھی کس آدمی کی نبوت میں آ گئے، اس کی اولاد ہی نہ رہی، وہ ابتر ہو گیا، وہ بے اولاد ہو گیا. کتنے عرصے اس کی نبوت چلے گی؟ 40-45 سال تو اس کی عمر ہو رہی، 15-20 سال وہ اور رہے، وہ تو دنیا سے چلا جائے گا. مگر اس کی بات مان کر جو تم اپنے قبیلوں سے کٹ گئے، جو تم اپنے خاندانوں سے جدا ہو گئے، تم سوچو تمہارا حشر کیا ہوگا. اب اتر یعنی بے نسل ہونا، بے اولاد ہونا، اس کا نام و نشان کٹ جا. اس کثرت کے ساتھ یہ تانا دیا گیا کہ کمزور عقیدے کے مسلمان سوچنے بھی لگے کہ ہاں، آج تو ہم نے جوش میں آ کر بات مان لی ہے اس آدمی کی کہ یہ رسول، یہ سچے بھی ان کا دل کہہ رہا، مگر ان کے بعد کیا ہو؟ اس میں تو سوچو، پھر ہمیں کون پناہ دے گا؟ ان کے بعد ان کی کوئی اولاد ہی نہیں، کون بچائے گا اس سار نبوت کو؟ کون بچائے گا اس نقص رسالت کو؟ کون بچائے گا اس مقصد نبی کو؟ ایک پریشانی کے عالم میں سارے مسلمان انتہائی پریشان، ایک بالکل پکا عقیدہ رکھنے والوں کو چھوڑ دو، باقی سب انتہائی پریشان. اور عین اس موقع پر جب مسلمانوں کی پریشانی بڑھتی جا رہی، ایک مرتبہ قرآن کریم نے ایک بشارت دی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطینا کوثر، اے رسول ہم نے تمہیں کوثر عطا کر دی. کوثر شہزادی کے 10 ناموں میں سے ایک نام بھی، کوثر نسل کثیر کو بھی کہتے. وصل لربک فانہر، اب عبادتوں کو بڑھا دے، نماز پڑھو، قربانی دے. انا شانئک ہو الابتر، جو تجھے تانا دیتے کہ تو بے نسل کا ہوگا، تو بے اولاد کا ہوگا، اولاد ان کی ختم ہو جائے گی، نسل ان کی منقطع ہو جائے گی، مقصد ان کا فنا ہو جائے گا، ان کا کوئی نام لینے والا نہ رہے گا، مگر اے محمد تیری بیٹی فاطمہ کے ذریعے سے قیامت تک تیرا نام بھی بچے گا، تیری نسل بھی بچے گی، تیرا مقصد بھی بچے گا. یہ اعلان قرآن نے کر دیا. مسلمان پریشان، شکستہ دل، حوصلہ ہار رہے، قرآن کا یہ اعلان ان کے دلوں کی دھارس بن گیا. لیکن ابھی مسئلہ یہ کہ قرآن نے اعلان کیا، یہ اعلان وجود میں کب آتا، یہ اعلان عملی دنیا میں کب پہنچتا، یہ اعلان خارج میں کس طرح سے لوگوں کے سامنے آتا. ہر ایک انتظار کر رہا وہ کوثر کون جس کے بارے میں قرآن نے کہا کہ ہم نے عطا کی، وہ کوثر کون جس کو قرآن نے اتنی بڑی نعمت قرار دیا کہ رسول سے کہا اس کے بدلے میں نماز پڑھو اور قربانی دو، وہ کوثر کون جس کے ذریعے سے رسول کی نسل اور مقصد کو بچنا ہر ایک انتظار کر رہا. اور اس وقت اس عالم جب سارے مسلمان انتظار کر رہے ہیں، میں اکثر کہتا ہوں کہ اس عید کو باقان عید سمجھ کے منائیے گا، کیونکہ مکے والوں نے اعلان نبوت کے بعد جو سب سے پہلی خوشی منائی تھی، وہ اسی 20 جماعت ثانی کی صبح کو منائی تھی. یہ رات گزر رہی، خدیجہ طاہرہ فرماتی، روایتیں تو بہت زیادہ، لیکن یہ دیکھتے ہو کہ وقت بھی بہت ہو گیا، آپ مختلف محافل میں شرکت فرما کے یہاں آ رہے ہیں اور واقعات بھی بہت مشہور، فقط آج کی رات کا موضوع بیان کر دوں. یاد اعلان ہو چکا، سورہ کوثر مشدہ اور بشارت دے چکا، مسلمان فقط اس کے متشکل ہونے کا انتظار کر رہے ہیں کہ یہ عملی شکل میں قرآن کا اعلان کب آتا. خدیجہ طاہرہ، آج کی رات آ گئی، یہ 19 جماعت الثانی کا دن اختتام کو پہنچا، شب 20 جماعت الثانی لگ چکی ہے، جو اس وقت کے کیلنڈر کے حساب سے جو معراج کا دن ختم ہوا تھا شب جمعہ لگی تھی. اعلان نبوت کو 5 سال گزرے تھے، اس 5 سال میں مسلمانوں نے کوڑے کھائے تھے، آگ سے جلایا گیا تھا، گلے میں رسی باندھی گئی تھی، سینے کے چکی کو پیسا گیا تھا، جلتی ریتی پہ لٹایا گیا تھا، ہر طرف سے مصیبتیں، ہر طرف سے مسائل، ہر طرف سے امتحانات، خوشی کا بظاہر کوئی دن نہیں دیکھا تھا. 5 طویل سال گزر چکے اعلان رسالت کو، اور ایک مرتبہ آج کی رات آئی. خدیجہ طاہرہ جو اس سے پہلے 2 مرتبہ وضع حمل کے مرحلے سے گزر چکی، ایک مرتبہ قاسم پیدا ہو چکے، ایک مرتبہ عبداللہ پیدا ہو چکے، اور اس لیے اندازہ کہ آج کی رات وہ رات ہے کہ جب میرے یہاں ولادت ہونے والی اور مجھے مدد کے لیے کچھ خواتین چاہیے. وہ موقع اسلام بھی کہتا کہ یجب علی النساء الاستبدار، معاشرے کی عورتوں پر واجب کہ حاملہ عورت کی مدد کے لیے جائیں. ایک مرتبہ خدیجہ طاہرہ کو مدد کی ضرورت، چاروں طرف پیغام بھجوا دیا، محلے کے ہر گھر سے ایک ہی جواب آیا کہ اے خدیجہ، جب ہم منع کر رہے کہ اس یتیم کا ساتھ نہ دو جو ہمارے خدا کو برا کہتا، تو تم نے ہماری بات نہ مانی، اب ہمارے پاس آئی، جاؤ اسی سے کہو کہ وہ تمہاری مدد کرے، ہم آنے کو تیار نہیں، اسی کے خدا سے کہو کہ تمہارا مسئلہ حل کرے، ہمارے خداؤں کو تو تم نے برا کہہ دیا. جناب خدیجہ نے آسمان کو دیکھا، ایک ہی جملہ کہا، پروردگارا میں اپنی فریاد اور اپنا شکوا تیری بارگاہ میں پیش کر دی، اور پھر گھر اپنے بستر پہ آ کے لیٹ گئی. ایک مرتبہ ایسا لگا اچانک کہ جیسے کمرے میں کوئی اور آ چکا، گھبرا کے دیکھا تو 4 خواتین نظر آ رہی کہ جن کا انداز، جن کی شکل و صورت، جن کا لباس عرب کی عام عورتوں سے بالکل مختلف. اور حیرت کی بات یہ کہ دروازے بند، کھڑکیوں کے پردے پڑے، کسی نے کوئی گھر میں ہے بھی نہیں کہ جس نے دروازے کھڑکیاں کھولے، کہ آئیں تو کہاں سے آئیں. خدیجہ کی حیرت کو آنے والیوں نے محسوس کیا، جو سب سے آگے وہ ایک مرتبہ مسکرا کے آگے بڑھتی، نہ صرف یہ کہ خدیجہ کو سلام کرتی بلکہ سب کا تعارف کراتی، سب کو پہچانواتی کہ مجھے پہچانو، میں ابراہیم خلیل خدا کی بیوی سارا، اور میرے ساتھ عیسیٰ کی ماں مریم آ رہی، موسیٰ کی بہن کلثوم آ رہی، اور جو جنت میں تمہاری ساتھی وہ فرعون کی بیوی آسیہ آ رہی. اکثر میں نے یہ جملہ پڑھا کہ حدیثوں میں یہ دیکھیے، یہ حدیث بھی اتفاق سے آج کی اس تقریر میں آگے جو مناسب ترین موقع، کہ دنیا میں 25 خواتین، 23 خواتین، 11 بیویاں، 2 قریبیں، لیکن روایت یہ ہے کہ آخرت میں جنت میں پیغمبر کے ساتھ تو ہی ازواج ہوں گی جو پیغمبر کے درجے میں ہیں، جو پیغمبر کے گھر میں ہیں. ایک خدیجہ طاہرہ اور ایک فرعون کی بیوی جناب عبدیہ وہ آئی، اور خاص سارا جو ان تمام خواتین کی قیادت کر رہی، یہ جملہ کہہ کر عبدیہ کا تعارف کراتی، یہ عبدیہ جنت میں تمہاری ساتھی بننے والی. اور یہ ساری خواتین چاروں سمت آ کے بیٹھ گئی، تسلی اور دلاسا دینے لگی. اور ہر معصوم کی ولادت کے موقع پر ایک واقعہ پیش آتا کہ معصوم دنیا میں کس طرح آیا، یہ کوئی نہیں دیکھ پاتا، حتیٰ یہ کہ معصوم کی ماں کو بھی پتا نہیں چلتا، کیونکہ ایک دم سے نور کا ایک پردہ خود ماں کی آنکھوں کے سامنے آ جاتا. آج بھی اگر آپ جناب آمینہ کی زیارت پڑھیں تو مکے میں پڑھی جاتی، کتابوں میں موجود، اس میں یہی جملہ کہ آپ کے لیے نور کے پردے لٹکا ہے گئے، کہ ہر معصوم کی ماں، معصوم دنیا میں کس طرح آتا یہ ان کی ماں کو بھی پتا نہیں چل پاتا، بس ایک نور کی چادر سامنے آتی اور نور کی چادر ہٹتی ہے تو معصوم دنیا میں نظر آتے ہیں. اس وقت ایک مرتبہ گفتگو کا سلسلہ جاری، کبھی سارا بات کریں، کبھی کلثوم، کبھی مریم گفتگو کرے، کبھی عطیہ، چاروں طرف نور کی چادر آ گئی ان خواتین اور خدیجہ کے بیچ میں، اور خدیجہ اور خدیجہ کی بیٹی کے بیچ میں، اور نور کی چادر ہٹی تو خدیجہ نے ایک منظر دیکھا کہ میری بچی پیدا ہو چکی، وہ بچی کہ جس سے خدیجہ اپنے شکم ہی میں گفتگو کر چکی. ماں اور بیٹی کی گفتگو کا سلسلہ تو پہلے سے جاری، سجدے کے اندر فاطمہ گری اور انگلی آسمان کی جانب اٹھایا اور کہہ رہی اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتی ہوں کہ تیرے سوا کوئی پروردگار و معبود نہیں، وان ابی سید الانبیاء، اور میں گواہی دیتی ہوں کہ میرا بابا تمام انبیاء کا سردار ہے، وان بالی سید الاوصیاء، اور میرا شوہر تمام اوصیاء انبیاء کا سردار ہے، وان ولدی سید الاسباط، اور میرے دونوں بیٹے تمام نواسوں کے سردار ہیں، سید الاسباط، ہر نبی کے سبت کے سردار ہیں. یہ گواہی دی، بنجتن کا تذکرہ کر دیا شہزادی نے ولادت کے بعد، اور ایک مرتبہ چہرہ اٹھایا، پہلے ماں کو سلام کیا، اس کے بعد نام لے کر سارا کا نام لے کے سارا کو، مریم کا نام لے کے مریم کو، کلثوم کا نام لے کے کلثوم کو، آسیہ کا نام لے کے آسیہ کو سلام کیا، اور عین اسی موقع پر وہ 10 بھوڑے جو ان 4 خواتین کے ساتھ آئی تھی، 14 کا عدد تو مکمل ہوا تھا، ان میں سے ہر ایک کے ہاتھ میں جنت کا لوٹا جس کے اندر کوثر کا پانی ہے، اور دوسرے ہاتھ میں جنت کا منجیل، رومال کہیے، تولیہ کہیے، کپڑا کہیے، کچھ شو کہیے، کچھ بھی کہیے، وہ کپڑا ہے. 10 کی 10 حوروں نے باری باری سیدہ کے جسم پہ جنت کا پانی جنت کے لوٹے سے ڈالا، کوثر کا پانی کوثر پہ گرا، اور اس کے بعد جنت کے کپڑے کی مدد سے سیدہ کا جسم خشک کیا گیا. سیدہ نے چہرہ اٹھایا، اور عین وہ موقع تھا، عین وہ وقت تھا جب کل آپ کو ضرور بیدار ہونا، اس لیے کہ دنیا میں آ کر سیدہ کا سب سے پہلا عمل تھا سجدہ معبود، سجدہ پروردگار. ساری دنیا نماز اور سجدے کو بھول سکتی ہے، سیدہ کے غلام اور سیدہ کی کنیزیں کبھی اس سجدے کو نہیں بھول سکتے ہیں جب سیدہ نے دنیا میں سب سے پہلے انجام دیا. اور عین وہ وقت فجر تھا، عین وہ وقت نماز صبح تھا. ویسے تو یقین ہے کامل کہ صاحبان ایمان میں سے کون اپنی نمازوں کو قضا کرتا ہوگا، لیکن کل کی فجر کی نماز وہ نماز ہے جو یادگار سیدہ ہے، جس کا تعلق ولادت سیدہ سے ہے. عین وہ فجر کا موقع تھا، سیدہ دنیا میں آ گئی اور پیغمبر اسلام تھوڑی دیر کے بعد تشریف لائے. پھر فجر کا وقت ہو چکا، پیغمبر بیٹی کو گودی میں لیتے ہیں، بیٹی باپ کو سلام کرتی ہے، اللہ کا رسول گھر سے نکل کے حرم میں جاتا، حرم جہاں اس وقت سناتا. سرداران قریش اپنے اپنے گھروں میں ہیں، لیکن جو جتنے لوگ مسلمان ہو چکے ہیں وہ نماز فجر کی ادائیگی کے لیے حرم میں آ چکے ہیں. اس لیے کہ اسلام آتے ہی دو نمازیں تو واجب تھی، فجر اور مغرب، باقی نمازوں کا تعلق معراج سے. تو فجر کی نماز عام طور پر حرم میں بھی پڑھی جاتی کیونکہ سناٹے کا وقت ہوتا تھا، مسلمان جمع. لیکن جب اللہ کا رسول وہاں پہنچا تو دیکھا کہ روزانہ تو مسلمان عبادتوں میں لگ چکے ہوتے ہیں، آج مسلمان جگہ جگہ ٹولیاں بنائے بیٹھے ہیں، ان کی تعداد ہی کتنی، لیکن جتنی بھی ہے آپس میں باتیں جاری. پیغمبر کو آتا دیکھا سب دوڑ کے آگے آئے، تو اللہ کے رسول ایک عجیب واقعہ پیش آیا. عین وقت فجر جب ہم دیکھ رہے تھے آسمان کو کہ کیا فجر طلوع ہو گئی، کیا وہ قحط ابیض و قحط اسود الگ ہو گیا، کیا نماز کا وقت آ گیا، کہ ایک مرتبہ مکے کے گھر سے ایک ایسا نور نمودار ہوا کہ جس نے پورے خانہ کعبہ کو چمکا دیا، جس نے پورے مسجد الحرام کو جگمگا دیا. اور ہم نے نگاہیں اٹھا کے دیکھا تو پورا آسمان اس نور کی وجہ سے روشن ہو رہا تھا. اللہ کے رسول یہ مکے کا کون سا گھر ہے اور آخر اس نور کا مقصد کیا ہے؟ پیغمبر مسکراتے ہیں اور مسکرا کے ارشاد فرماتے ہیں کہ اے میرے صحابیوں اور اے مجھ پر ایمان لانے والوں، یہ نور تمہارے اس مسلسل سوال کا جواب ہے کہ آخر وہ کوثر اس دنیا میں کب آئے گی اور اللہ کا وعدہ کب پورا ہوگا. یہ نور کسی اور گھر سے نہیں نکلا، یہ خدیجہ کے گھر سے نکلا، اور اس وقت نکلا جب میری بیٹی سیدہ نے سجدہ کر کے اپنے چہرے کو اٹھایا. تو سیدہ کے چہرے اور فاطمہ کے چہرے سے نکلنے والا نور ہے کہ جس نے ساری دنیا کو جگمگا دیا. روایت یہ ہے کہ یہ عید کا دن بنا مکے کے اس ماحول میں 5 سال کے مسائل کے بعد. آج صحیح معنوں میں مکے والے تصدق فاطمہ کے طفیل پہلی خوشی منا رہے تھے، اور فاطمہ کا وجود پہلی خوشی اس دن دلا گیا اور خوشیوں کا سلسلہ چلتا رہا. فاطمہ جو خود مصائب برداشت کرتی رہی، ماننے والوں کو خوشیاں دلاتی رہی، یہاں تک کہ ولادت فاطمہ پہلی عید بنی اور آخری عید اس حوالے سے بنے گی کہ جب ایک مرتبہ سیدہ در جنت پر بیٹھ جائیں گی اور کہیں گی پروردگارہ میں اس وقت تک جنت میں داخل ہونے کو تیار نہیں ہوں جب تک میرے بیٹے کے عزادار اور جب تک میرے خاندان سے محبت کرنے والے پہلے اس جنت میں نہیں آئیں گے. پیغمبر نے معصوم نے فرمایا اسی وجہ سے فاطمہ کا نام فاطمہ ہے، فاطمہ کے معنی آزاد کروانے والا، چھڑوانے والا. سیدہ طاہرہ جنت کے دروازے پر بیٹھے گی اور اپنے ماننے والوں میں جو گناہگار ہیں انہیں عذاب جہنم سے نجات دلوائیں گی. وجود سیدہ کی پہلی گھڑی بھی صاحبان ایمان کے لیے عید ہے، اور قیامت تک بلکہ در جنت تک وجود سیدہ کی برکتیں چلتی رہیں گی. اور مقام اور عظمت سیدہ نہ وقت ہے نہ ضرورت ہے کہ میں تفصیل میں جاؤں، بس ایک چھوٹی سی بات بیان کر دوں. خاندان کشمیری، کربلا کا ایک بہت ہی مشہور خاندان ہے، اسی ملک کشمیر سے، اس علاقہ کشمیر سے بہت سے خاندان صدیوں پہلے کربلا اور نجف گئے، ان میں سے ایک خاندان سید مرتضیٰ کشمیری آج بھی دبئی میں موجود ہے. ان کے دادا یا نانا کا واقعہ، وہ کربلا کے انتہائی جید عالم، بلکہ بعض علماء کہتے ہیں کہ اپنے زمانے کے مستحد، وہ کربلا کے مستحد. ایک مرتبہ کسی نے آ کے ان سے ایک سوال کیا جو ہم لوگوں سے بھی بہت زیادہ کیا جاتا ہے، اور کہا کہ یہ بتائیے حضرت موسیٰ کی ماں کا نام کیا؟ انہوں نے پوچھا کیا مطلب مادر موسیٰ سے تمہیں کیا اس وقت کام پڑ گیا؟ کون سا ایسا یہ عقائد کا مسئلہ، کون سا ایسا یہ کوئی فقہ کا مسئلہ، مادر موسیٰ کے نام کی تمہیں کیا ضرورت ہے؟ اب جناب موسیٰ کی ماں کے 21 نام تاریخوں میں موجود، سوال کرنے والا سوال کر رہا، کہا کہ مسئلہ یہ کہ میری دکان یا میری تجوری وہ بل اس کا بند ہو گیا، چابی کھو گئی، کسی نے مجھے بتایا کہ جناب موسیٰ کی ماں کا نام کسی بھی بند قفل پہ لیا جائے تو وہ قفل فوراً کھل جاتا، ایک مرتبہ کہا تمہیں مادر موسیٰ کا نام معلوم کرنا یا قفل کھلوانا پہلے یہ بتاؤ، کہا کہ میرا اصل مسئلہ تو قفل ہے، کہا چلو میرے ساتھ، سید مرتضیٰ کاشمیری کے نانا ہیں دادا جو دبئی میں اس وقت ہے، ایک مرتبہ پہنچے وہاں، یہ مرد بزرگ یہ مرد عالم یہ مشتہد اپنے زمانے، شہید دست غیب نے بھی داستان آئے کے گفت میں یہ واقعہ نقل کیا، ایک مرتبہ گئے اور اس کی تجوری کے قبل کے اوپر ہاتھ رکھا اور چڑال کے ساتھ کچھ پڑا دروازہ کھل گئے، کہا تیرا مسئلہ حل ہو گیا، اس نے ایک مرتبہ کہا کہ اے آقائے بزرگ اے سید کاشمیر میرا مسئلہ حل تو ہو گیا لیکن علم چھپا کے رکھنے کی چیز نہیں، یہ نام مجھے بتا ہی دیجیے، ہو سکتا ہے پھر کبھی مسئلہ پیش آ جائے، آپ نہ مل سکتے مجھے، نام مجھے بتا دیجیے تاکہ مسئلہ حل ہو جائے، کہا کون سا نام؟ کہا مادر موسیٰ کا نام، سید کاشمیری کہتے ہیں مادر موسیٰ کا نام، اس سے کیوں پوچھ رہا ہے؟ کہا اس لیے کہ آپ نے قفل کھولا، کہا میں نے مادر موسیٰ کا نام لے کے قفل نہیں کھولا، جب تو نے کہا کہ مادر موسیٰ کے نام سے قفل کھل جاتا تو میں نے ایک مرتبہ دل میں سوچا کہ جب مادر موسیٰ کے نام میں اتنی برکت ہے تو جو میری جدہ ماجدہ جو میری دادی ہیں جو ان سے ہزار گنا بہتر ہیں سیدہ فاطمہ کے نام میں برکت کیوں نہ ہوگی، میں نے اپنی دادی کا نام لے کے یہ قفل کھولا ہے، مادر موسیٰ کا نام نہیں لیا، نام سیدہ روایت یہ ہے کہ اتنی تاثیر ہے یہ دو نام، ایک نام فاطمہ مادر موسیٰ اپنی تمام تر عظمت کے باوجود سیدہ کے سامنے کیا، اور ایک نام ہے زہرا، روایت یہ ہے کہ اگر کوئی شخص امام زمانہ کو اس طرح پکارنا چاہے کہ اس کے خواہش کہ ضرور بھی ضرور امام مجھے دیکھے، امام کے بہت سے لقب صاحب الزمان ہے، صاحب العصر ہے، حجت اللہ ہے، بقیت اللہ، مگر اگر فوری توجہ امام کی چاہیے تو روایتوں میں یہ آیا کہ امام کو یبن زہرا کہہ کے پکارو، دادی کا نام جب لیا جاتا امام کسی بھی مشغولیت و مصروفیت میں اس کی جانب ضرور متوجہ ہوتے، یہ نام سیدہ کی برکتیں، وجود سیدہ تو خیر کتنی بڑی برکت، نام سیدہ میں یہ برکتیں، تو ہم اس خوشی اور جشن کے موقع پر کیوں اس برکتوں سے اپنے آپ کو محروم کریں، کیوں نہ نام سیدہ سے براہ راست بارگاہ الہی میں اپنی حاجتوں کو پیش کریں کہ پروردگارہ تجھے واسطہ، رسول کی اس بیٹی فاطمہ زہرا جس نے خود ساری زندگی دکھ اور مصیبتیں برداشت کی اور اپنے ماننے والوں اور اسلام کو خوشی ہی خوشی، فضیلت ہی فضیلت، برکت ہی برکت عطا کی، بحق سیدہ ہمیں دنیا اور آخرت کی ہر پریشانی سے محفوظ فرما، پروردگارہ تجھے واسطہ سیدہ فاطمہ کی ولادت کی اس خوشی کا، اس خوشی کو ہمارے مرحوم تک پہنچا کے ان کے جملہ گناہوں کی مغفرت فرما، اور انہیں اعلی علیین میں وارثان سیدہ اور وارثان زہرا کے ساتھ یہ جشن عید میلاد زہرا منانے کی توفیق عطا فرما، پروردگارہ جس اسلام کے لیے سیدہ نے اتنی قربانیاں دی اور اپنی اولادوں کو قربان کر دی، ہمیں اس اسلام کے احکامات پہ عمل کی توفیق عطا فرما، اور پروردگارہ باقی ساری چیزیں ٹھیک لیکن تجھے واسطہ سیدہ فاطمہ پہ ڈھائے جانے والے مظالم کا، کہ ان کے انتقام کے لیے سیدہ کے بیٹے اور وارث اپنی آخری حجت امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل فرما۔